الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بات ہماری فصل ثالث تک پہنچی تھی. فصل ثالث کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ان الوجود زائد علی الماہیہ عارض لہا. وجود جو ہے وہ ماہیت پر وجود جو ہے وہ ماہیت سے زائد ہے اور اس پر عارض ہوتا ہے. یہاں پہ ایک دو چیزوں کی وضاحت کی ضرورت ہے اور مطلب آسان ہے. اس کے بعد وجود تو واضح ہے, ایک مفہوم یعنی جیسے پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ اتنا بدیہی ہے کہ اس کی توضیح دینے کی ضرورت نہیں آتا, تعریف کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تعریف کی نہیں جا سکتی. اس کی دوسرا مطلب یہاں پر ذکر ہوا ہے عنوان میں, ماہیت ہے. ماہیت سے شاید آپ نے کہا پہلے سروکار نہ ہو, ماہیت کی تھوڑی توجہ دیتا ہوں. منطق میں بھی اگر سے آیا ہوا ہے لیکن پھر بھی ماہیت کسے کہتے ہیں, کیونکہ فلسفہ ان دو مفہوموں کے اوپر گھومتا ہے, وجود یا ماہیت. ماہیت کہتے کسے ہیں؟ مثلا آپ نے منطق مظفر میں بھی پڑھا ہوگا, اس کے اندر یہ ہے جب تعریف کی بات میں داخل ہونے لگتے ہیں تو کیا چند سوال مطرح کرتے ہیں. بعض اوقات ما ہوا سے سوال کیا جاتا ہے, بعض اوقات ایو شیئن ہوا فی جوہری سے بعض سوال کیا جاتا ہے, بعض اوقات حل ہوا سے حل سے سوال کیا جاتا ہے. یہ قسم سوالات ہیں. تو ایک سوال جو وہاں پر موجود ہے کہ آپ اگر کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں, مثلا آپ کے سامنے ایک چیز موجود ہے, آپ کو اس کی حقیقت کا نہیں پتا, آپ اس کی حقیقت پوچھنا چاہتے ہیں, حقیقت کے بارے میں کون سا ہم لفظ استعمال کریں کہ وہ جواب ہمیں حقیقت کے بارے میں دے. مثلا حل کے ساتھ کریں گے تو وجود کا سوال ہے, آپ کہتے ہیں حل اللہ موجود, مثلا حل موجود ہونے کے معنی میں ہے, تو وہ کہے گا مثلا اللہ موجود ہے یا موجود نہیں. لیکن اگر کسی چیز کی حقیقت کا نہیں پتا آپ کو, حقیقت کہیں یعنی حقیقت سے کیا مراد, کہ مثلا فرض کریں آپ کو یہ تو پتا ہے کہ یہ مثلا کیا ہے, پانی ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس پانی کی حقیقت کیا ہے, یعنی کن چیزوں سے مل کے بنا ہے, یہ اس کے عناصر اولیہ کیا ہیں جن سے مل کر یہ بنا ہے. جب ایسے عناصر ایسی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فلسفے میں ما ہوا. ما ہوا یہ کیا ہے, حقیقت کے بارے میں سوال کرتا ہے. مثلا پوچھا جاتا ہے کہ ما ہوا, آپ مثلا اس کے جواب میں کہیں گے یہ کیا ہے, یا کہیں گے انسان ان, یا پھر انسان جس سے مل کے بنا ہے وہ جواب میں دے دیں گے حیوان ان نات مثلا. ٹھیک ہے, مثلا ما ہوا کے جواب میں کیا ہو جائے گا, انسان آ جائے گا, یہ اب اس کی حقیقت ہے. مثلا آپ کے سامنے ایک فرد موجود ہے, مثلا آپ ہیں, آپ موجود ہیں, میں کہتا ہوں ما ہوا, آپ کہتے ہیں انسان ان. مثلا میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چیز یہاں موجود ہے یہ کس حقیقت سے تعلق رکھتی ہے, تو آپ نے کہا کہ یہ انسان جیسی حقیقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. مثلا اگر آپ سے پوچھا ما ہوا, آپ کہیں گے حیوان ہوں, تو آپ اس کو یہ بتانے میں کامیاب ہوئے کہ حیوان کی حقیقت سے تعلق ہے اس کا. ٹھیک ہے, یعنی اجمالی طور پر آپ اس کو جواب دیں گے. تو اب اسی سے پھر فلاسفہ یا مناطقہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ چیز کے جو ما ہوا کے جواب میں آتی ہے, یعنی یہ ما ہوا کے جواب میں آیا, تو کہیں گے اس کے جواب میں جو چیز آئے گی اس کو ماہیت کہیں گے. ما ہوا کے جواب میں جو آئے اس کو ماہیت کہیں گے, یعنی وہ کہیں کہ یہ ماہیت مصدر جعلی ہے ما ہوا کا. مصدر جعلی بنانے کا طریقہ ساتھ میں آپ نے پڑھا ہوگا کیسے ہے کہ انسان اس میں کیا کرتا ہے, ما ہوا یعنی کلمے کے آخر میں یا اور تا گول تا اضافہ کر دیں تو مصدر جعلی بن جاتا ہے. تو آپ ما ہوا کے آخر میں اگر آپ واو یا تا جو ہے وہ, اصل میں یہ اردو میں لکھا ہے ماہیت, اصل میں یوں ہے عربی میں یہ ماہیت, یہ مصدر, یہ علامت جو ہے یا اور تا, یہ مصدر جعلی کی ہے. ٹھیک ہے, تو اب بس ماہیت کسے کہتے ہیں, جو ما ہوا کے جواب میں آئے. عربی میں جب کہا جاتا ہے کہتے ہیں الماہیہ, تو بس ماہیت کی تعریف کریں. مثلا اگر کوئی آپ سے کہے تو آپ کیا جواب دیں گے, آپ کہیں گے یقالو, ما یقالو जवाबे मा हुआ, मा युकालु फी जवाबे मा हुआ, जो कहा जाए मा हुआ के जवाब में उसको क्या कहते हैं? माहियत। दुरुस्त है, ये माहियत की तारीफ है। उर्दू में लिखें, इसको अरबी में लिखें, जो भी लिखें आपका ये काबिले कबूल होगी ये तारीफ। ये अरबी में लिखेंगे तो ये लिखेंगे अलमाहिया, वो कोई सवाल होगा माहियत से क्या मुराद है, माहियत की तारीफ करें, आप कहेंगे मा युकालु फी जवाबे माहू। या उर्दू में लिखेंगे तो जो चीज माहवा के जवाब में वाकई हो उसको माहियत कहते हैं। बस ये माहियत। अब इसकी माहियत की थोड़ी सी और वजाहत की जरूरत है, वो अगली फसल में आ रही है, तो मैं वहीं पर इसकी तोजी देता हूँ। इस फसल के साथ इतना ही मरबूत है, तो इतना ही रहे यहाँ
मैंने
पर।
कहा था कि इंसान की माहियत क्या है।
इंसान की माहियत उसमें फिर क्या आ जाएगा, आप क्या जिन सो फसल का सवाल करना चाहेंगे, फिर आप चले जाएंगे दूसरे सवाल में। बस आप कहेंगे अयो शय इन फी जौहर इंसान, इंसान के जौहर में कौन सी चीज पोशीदा है। इंसान जौहर से मुराद यानी हकीकत, इसकी तश्कील कैसे पाती है, फिर वहां पर आप क्या कहेंगे कि नातेबुन कहेंगे वहां पर। दुरुस्त है, लेकिन यह कि माहुआ खुद माहियत आ जाएगी। ठीक है, इस माहियत की अगर आप तफसील पूछना चाहते हैं तो उसके अलग सवाल हैं, जैसे अय्यो का सवाल है। ठीक है, और इसी तरीके से बाकी सवाल आ जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है? अब आते हैं उन्वान की तरफ। हमने यहां तक बात किया कि मफहूम वजूद बदीही है। ठीक है, अब इस फसल के अंदर तो क्या सवाल मतरा कर रहे हैं, ये मतरा कर रहे हैं कि मफहूम वजूद और मफहूम माहियत इनका आपस में क्या रहता है। मफहूमे वजूद और मफहूमे माहियत का आपस में क्या रहता है, आया ये आपस में ऐन है, यानी क्या मुराद ऐन का, एक ही चीज है, 100% एक जैसी चीजें हैं, या ना दोनों आपस में क्या है मुतबायन है, यानी इनका आपस में कोई रब्ता नहीं है। मफहूमे वजूद और चीज का नाम है, मफहूमे माहियत है और चीज का नाम है। इस फासिल में ये बात साबित करना चाहते हैं, मफहूमे माहियत और मफहूमे वजूद दो अलग अलग चीजें हैं, इनके अंदर कोई अहमियत नहीं पाई जाती। लिहाजा देखें उन्वान फसल क्या है, अनल वजूदा जायदुन अलल माहिया, जायद है, जायद से क्या मुराद है, यानी दो जुदा चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं, ये जायद का माना है यहां पर। हाँ, मुफहम वजूद जायद है मुफहम माहियत से, यानी वजूद का राबता माहियत से मफहूमन नहीं है। मिसदाकन की बात अभी अगली फसल में आ गई, मिसदाक में कैसे हैं ये आपस में, खारिज में कैसे हैं एक दूसरे के साथ, अभी हमारा मफहूम में गुफ्तगू चल रही है कि मफहूम के अंदर मफहूमी एतबार से, जहनी एतबार से वजूद और माहियत का आपस में क्या राबता है। तो जवाब उसका यह है कि इनका आपस में राबता जो है वो क्या है, वो जायद होने का है, यानी इसका अलग, ये अलग चीज है वो अलग चीज है, इसका इसके साथ राबत नहीं है और उसका इसके साथ राबत नहीं है, वो खारिज में बनेगा, मफहूम में कोई इनका आपस में नहीं है। खारिज में क्या है वो आगे जाके बन गया, खारिज में आया ये दोनों एक साथ हो सकते हैं नहीं हो सकते, उसमें ये अलग बात है, खारिजी बात है। अभी जहन में है, जहन में मतलब अभी हम मिसाल ले लेते हैं, मतलब आप कहते हैं कि ये इंसान और हैवान मसलन, खारिज में आप क्या हैं, इंसान के अंदर हैवानी भी पाई जाती है नहीं पाई जाती, खारिज में है इंसान हैवान भी है, लेकिन कोई आके आपसे पूछे अगर इंसान हैवान जो है खारिज में इंसान के अंदर पाया जाता है, इसका मतलब है कि जहन में भी इंसान और हैवान एक चीज है, कहेंगे नहीं, जहन में इंसान का मफहूम और है और हैवान का मफहूम और है, इंसान का मफहूमी माना क्या है मसलन जो क्या है हैवान नातिक होना है, और हैवान का माना कुछ और है, मतलब जिस्म हसास मुतहरक बिल इरादा, मसलन मानी इनके अलग अलग है, पर यहां भी यही कह रहे हैं मफहूम वजूद अलग माना पे दलालत कर रहा है, मफहूम माहियत क्या है अलग माना पे दलालत कर रही है, इनके अलग अलग मानी, अलग अलग इनका जो है वो मफहूम पाया जाता है, इनका आपस में कोई राबता नहीं है, इसे मफहूमी एतबार से। ये था फासल का मुद्दा, यानी फासल जो कहना चाहती है ये माना है उसका कि अन्नल وأن الوجود زائد على الماهية عارض لها. عارض لها سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہیں الگ الگ، ٹھیک ہے، اور جب الگ الگ ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یہاں پر کیا ہے، وجود جو ہے وہ عارض ہوتا ہے ماہیت. کیا مراد؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ الانسان موجود. اب یہ وجود کو آپ حمل کر رہے ہیں اس کے اوپر. عارض کا معنی کیا ہے؟ حمل ہے. یعنی کیا مراد؟ عارض اللہ، وجود حمل ہوتا ہے انسان کے اوپر.
جب میں عارض سے سمجھتا ہوں کہ جال ہی ہے، ہم نے جو کہتے ہیں نا، ہم نے اس کو جال کیا ہے.
ہاں ہاں، نہ جال نہیں ہے، جال نہیں. عارض کا معنی حمل کا ہے، حمل کا. یعنی عارض اللہ وجود حمل ہوتا ہے انسان کے اوپر. ایک مطلب تو یہ کہا کہ وجود اور ماہیت مفہومی اعتبار سے جدا ہیں، اور پھر وجود کیا ہے انسان پر حمل ہوتا ہے. اگر یہ ایک دوسرے کا عین ہوتے تو پھر عارض کا معنی نہ بنتا، پھر حمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ آپ پھر یوں ہی کہتے آ کر، یہ گویا کہ ال انسان موجود ایسے ہو جاتا جیسے آپ کہتے ال انسان انسان، کیونکہ عین ہوتے ایک دوسرے کے، تو پھر یہی معنی بنتا ال انسان و انسان، اور یہ کوئی معنی نہیں پیدا کرتا. لہذا اگر آپ کہتے ہیں کہ وجود جو ہے انسان پر حمل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مفہوماً ایک دوسرے سے جدا ہیں، تب آ کر حمل کا معنی کوئی پیدا کرے گا. یہ تھا عنوان کی توضیحات. اب اس کے اوپر دلیل لے کر آتے ہیں، کیونکہ بعض متکلمین کے جو اہل سنت سے ارتباط رکھتے تھے، انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ مفہوم ماہیت اور مفہوم وجود ایک چیزیں ہیں. تو اب یہ فصل یہاں پر اقامہ کرتے ہیں اس ادعا کو باطل کرنے کے لیے. دلیل کیا ہے اس کے اوپر؟ پہلی دلیل، یہاں تک تو لکھ لیا نا آپ نے مفہوم فصل، مفہوم فصل کیا کہنا چاہتی ہے. دلیل ماہیت، اب اس دلیل میں ایک تھوڑی ماہیت کی اور توضیح دے دوں. یہاں تک تو آپ کو یہ تعریف ماہیت پتا چلی، ما یقال فی جواب ما ہوا. خود ماہیت کی حقیقت کیا ہے؟ خود تعریف سے ہٹ کر مفصل، مثلا آپ اگر کو سمجھنا چاہتے ہیں، مثلا دیکھیں آپ کو مثال دیتا ہوں. انسان انسان ایک ماہیت ہے. یہ آیا اپنے اندر اقتضاء، یعنی یہ انسان جو ہے ماہیت، اگر انسان کی جب تعریف کرتے ہیں تو اس میں وجود آتا ہے؟ نہیں آتا. مثلا آپ کو کہا جائے کہ آپ انسان کی تعریف کریں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق. یہ تعریف نہیں کرتے کہ الانسان مثلا کیا ہے، وجود حیوان ناطق یا موجود حیوان ناطق. وجود اس کی تعریف میں آخذ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ انسان کی تعریف کرتے ہیں حیوان ناطق، تو اس کے اندر عدم بھی آخذ نہیں ہوتا. ان تعریف کے اندر عدم کا کہیں تذکر نہیں آتا، کہیں ذکر نہیں آتا. بس معلوم یہ ہوا کہ ماہیت یعنی یعنی خود اس کی ماہیت میں وجود آخذ نہیں ہے، یعنی اس کی ماہیت کو تشکیل دینے والے جو عناصر ہیں
ان میں تو نہیں ہے، لیکن
خود وجود نہیں ہے نا. خود وجود نہیں ہے، وجود آپ وہ خارج میں جا رہے ہیں، آپ خارج میں نہیں جانا، ابھی مفہوم میں رہ کے باتیں کریں، بس خارج میں نہیں جانا. ابھی ہم ذہن میں بیٹھے ہوئے، ہم چاہتے ہیں کہ انسان کی تعریف کریں. یعنی فرض کریں، مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ سے کوئی آ کے پوچھنا چاہتا ہے کہ پانی کی تشکیل دینے والی چیزیں کون کون سی ہیں، آپ کہیں گے مثلا H2 ہے، یا اس کو اردو میں بیان کریں کیا، آکسیجن ہو ہائیڈروجن، آپ کہیں گے آکسیجن ہائیڈروجن ہے. آیا جب آپ کہیں گے کہ ان پانی جو ہے وہ مرکب ہے آکسیجن ہائیڈروجن کے ساتھ، آیا اس سے یہ سمجھ میں آپ کو آ رہا ہے کہ پانی وجود بھی رکھتا ہے؟ نہیں آ رہا سمجھ. یعنی اسی محدودے میں رہیں آپ ابھی. یعنی جب آپ نے تعریف، جب کسی نے آپ سے سوال کیا پانی کی حقیقت کیا، آپ کہتے ہیں آکسیجن ہائیڈروجن سے مل کے بنا ہے. اب آیا آپ نے جب یہ جواب دیا اس کو کہ پانی آکسیجن ہائیڈروجن سے مل کے بنا ہے، اب آیا وہ اس جواب سے یہ سمجھ جائے گا کہ ابھی ابھی کائنات کے اندر پانی نام کی چیز بھی موجود ہے؟ اسے سمجھ جائیں گے آپ؟ نہیں سمجھیں گے. آیا یہ سمجھ جائیں گے آپ کہ
جھکاؤ تو وجود کی طرف ہی جاتا ہے نا؟
وہ اس لیے کہ ہم نے پانی دیکھا ہوا ہے. میں مثال ایسی دے رہا ہوں جس کو ہم نے دیکھا ہوا ہے.
مثلا انسان کی جو مثال،
ہاں انسان بھی چونکہ ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں وہ ہے مثلا. یعنی آپ ایسا کر لیں کہ سائنسدان ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، درست ابھی تک وہ اس کا وجود کشف نہیں ہوا، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کی اگر حقیقت موجود ہو تو وہ کیا ہے، ان دو چیزوں سے مل کے بنے گی. اب جب آپ تعریف کر رہے ہیں تو کیا آپ اس کا جواب جب سن، میں اب یہ کہہ رہا ہوں اسی محدودے میں رہ کے کہیں، جب آپ تعریف کسی چیز کی کرتے ہیں تو اس تعریف سے نہ تو آپ یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ ابھی موجود ہے، اور نہ ہی اس کی تعریف سے آپ یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ یہ معدوم ہے. آپ اگر یہ جان چکے ہیں کہ اس اگر یہ اس قسم کی کوئی حقیقت ہوئی تو اس کے یہ اجزاء عناصر اولیہ ہوں گے. پائی جانے کی طرف نہ جائیں اس میں،
یعنی دونوں
نہیں، اگر ہوگی تو اس کے یہ اجزاء تشکیل دہندہ ہوں گے. لیکن ابھی میں تعریف سے تو نہیں ہے سمجھا کہ جب آپ سے کہا جائے کہ پانی کیا ہے، آپ کہتے ہیں مرکب من آکسیجن و ہائیڈروجن مثلا. اب میں نے اس تعریف سے تو نہیں سمجھا کہ پانی اب موجود ہے یا معدوم ہے نا، آپ نے کوئی اور دلیل لے کر سمجھا ہے کہ اس نام کی جو میں نے حقیقت کے بارے میں جب آشنائی حاصل کی تو فلاں دلیل کے ذریعے میں جان گیا ہوں پس یہ حقیقت بھی رکھتی ہے، مثلا پس یہ معدوم ہے ابھی تک آئی نہیں ہے، یہ حقیقت میں جان گیا ہوں لیکن ابھی ہے معدوم ابھی تک آئی نہیں ہے، درست ہے. یہ چیزیں اس طریقے سے سمجھانے کے جاتا ہوں ماہیت کیا ہے، حقیقت کی طرف لے کے جا رہا ہوں. ماہیت کی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو انسان کی جب آپ تعریف کرتے ہیں ماہیت کی، کسی ماہیت کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کے اندر نہ وجود آخذ ہے نہ عدم آخذ ہے، اس کے بس اپنے اجزاء ہیں کہ وہ کس سے بنی ہے. انسان ہوگا تو حیوان ناطق آ جائے گا، پانی ہوگا تو آکسیجن و ہائیڈروجن آ جائے گی، اور جتنی چیزیں ہوں گی وہ چیزیں اس میں آئیں گے. کسی بھی ماہیت کی تعریف میں آپ وجود آخذ نہیں دیکھیں گے، آپ نہیں دیکھیں گے فلاں ماہیت ہے اس کی جب تعریف کی جاتی ہے وجود اس میں آتا ہے یا عدم اس کے اندر آتا ہے. کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ کسی ماہیت کی تعریف میں وجود آخذ کر دیں گے اس کا مطلب ہے وجود اس کی ذات کو تشکیل دے رہا ہے، یہی ہوگا نا. اب انسان کی ماہیت میں حیوان اور ناطق آخذ ہے. اب کیا مطلب آخذ ہے؟ یعنی اگر حیوان جو ہے وہ اگر نہ ہوا تو انسان ہوگا، اگر حیوان نہ ہوا تو انسان ہوگا نہیں ہوگا، اگر ناطقیت نہ ہو انسان بھی نہیں ہوگا. بس کیا مطلب؟ ان دونوں کا ہونا ضروری ہے تب انسان نام کی ایک چیز خارج میں آئے گی. تو اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ماہیت کی تاریخ میں وجود بھی آخذ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا جب تک وجود نہیں پیدا کرے گا انسان نام کی حقیقت نہیں ہوگی. اس کا مطلب کیا؟ انسان واجب الوجود ہے. انسان کیا ہے؟ واجب الوجود ہے. بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ ہم کہتے ہیں کہ حیوان کا ہونا ضروری ہے انسان کی حقیقت کو تشکیل دینے کے لیے، ناطق کا ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ بالفرض مان لیں کہ وجود اس کی حقیقت میں شامل ہے، اس کا مطلب کیا؟ وجود کا ہونا ضروری ہے، اور جس کے لیے وجود ہونا ضروری ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ واجب الوجود. اور انسان واجب الوجود ہے؟ نہیں، ہمارے پاس ایک واجب الوجود ہے، وہ ہے آپ خدا. پرواز ہوئی؟ بس اگر آپ اس محضور سے بچنا چاہتے ہیں، کیا ہے یہاں پاس وجود اس کی ذات میں آخذ نہیں ہے. اور اگر فرض کر لیں کوئی آ کر کہے درست ہے کہ انسان کی حقیقت کے اندر کیا ہے وجود آخذ نہیں ہے، لیکن شاید عدم آخذ ہو، عدم آخذ ہو. اگر عدم اخذ ہوگا تو جس طرح وجود اخذ کرنے سے واجب الوجود بن رہا تھا، عدم اخذ کرنے سے کیا بن جائے گا؟ ممتنع الوجود. ممتنع الوجود میں کیا ہوتا ہے؟ عدم اخذ. شریک باری تعالیٰ کا جواب کرتے ہیں، شریک باری تعالیٰ کا ممتنع العدم ہے، یہ شریک باری تعالیٰ کی مانے رہے گا. انسان ممتنع العدم ہے؟ اگر ممتنع العدم ہوتا شریک باری کی تعالیٰ آج تک معدوم ہوتا، خارج میں نہ آ سکتا، انسان خارج میں موجود ہے. بس معلوم ہوا کہ ماہیت کی تعریف میں، اب وہ ماہیت چاہے انسان ہو چاہے جو بھی ہو، کلی طور پر بات ابھی لے آئے، ابھی مثال کے ذریعے سمجھا دیا، ابھی کلی طور پر آ جائیں. ماہیت جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ نہ وجود آخذ ہے اس کی ذات میں، نہ وجود آخذ ہے، اور نہ ہی عدم، نہ ہی عدم، یعنی یہ آخذ نہیں ہے. بس کیا ہے پھر ماہیت ان کی نسبت؟ کہتے ہیں متساوی نسبہ ہے، متساویت نسبہ. یعنی کیا مراد؟ اس کی رشتہ داری نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی. متساوی نسبت سے کیا مراد ہے؟ کسی کی طرف تمایل نہیں رکھتی، کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے اس کا، دونوں کے برابر ہے، अब चाहे वजूद दे दो मुझे कोई आ रहा मैं कोई परेशानी नहीं है, दे दो मुझे वजूद, मुझे अदम देना है दे दो मुझे कोई हर्ज नहीं है। मसलन शरीके बारी ताला माहियत है, इसको अदम दिया गया तो ये क्या हो गया, इसने कहा कि क्यों मुझे अदम दिया, बारी ताला को अदम दे दिया, मालूम हो गई है अब मुमतनुल अदम है ये, ठीक है। इंसान को जो है वो वजूद दिया गया, मतलब आपको वजूद दे दिया गया, माहियत ने कहा ठीक है देना चाहते हो दो मुझे कोई मुश्किल नहीं, यानी मैं किसी की तरफ तमायुल नहीं रखती। बस माहियत की हकीकत क्या है, माहियत क्या है, मुतसावियत निस्बत इलल वजूद वल अदम, ये इसकी हकीकत है, ये इसकी तारीफ है और ये इसकी हकीकत है। माहियत मुतसावियत निस्बा इलल वजूद वल अदम, यानी क्या मुराद, दोबारा तज़क्कुर दे रहा हूं, यानी क्या मुराद मुतसावि निस्बत है, यानी माहियत किसी की तरफ झुकाव नहीं रखती कि मुझे वजूद अच्छा लगता है मुझे अदम अच्छा लगता है ना, वो बिल्कुल न्यूट्रल है, वजूद अदम की तरफ न्यूट्रल है, वजूद की तरफ उसको अगर खुदा ने चाहा वजूद देना आसानी से चली जाएगी, अदम देना चाहा तो आसानी से इधर चली जाएगी, उसको कोई हर सरोकार नहीं है। बस माहियत अपनी जात में अपनी हकीकत में मुतसावी नस्बा न्यूट्रल है, यानी किसी तंजीम के साथ उसका ताल्लुक नहीं है, अगर किसी तंजीम के साथ ताल्लुक होता है तो उसको दूसरी तंजीम में भेजना क्या होता है, मुश्किल होता है, तो लिहाजा न्यूट्रल इंसान है कि जो कभी उधर चला जाता है कभी इधर चला जाता है, तो लिहाजा ये इसी तरीके से ही है कि माहियत मुतसावी नस्बा है। यहां तक मतलब वाज़े हुआ, ये दोनों चीज लिख लिया मुहिम में दलील के अंदर शामिल है ये मुकदमा, माहियत मुतसावियत नस्बा है इलल वजूद वल अदम, क्या अभी जो दलील देने लगा उसके अंदर शामिल है ये वाला मुकदमा। अब जब माहियत की हकीकत ये है कि वो मुतसावियत नस्बा है इलल वजूद वल अदम, यानी क्या मुराद, यानी मुराद ये है कि आप कह सकते हैं कि अल माहियतो लैसत बिमौजूदिन वला मालूम, यानी आप जब मुतसावी निस्बत है तो आप क्या कह सकते हैं, अब जब तक अपनी उस जात के अंदर क्या है ना मौजूद है ना मालूम, क्योंकि मुतसावी निस्बत है। देखिए ये बात फलसफी है, ये फलसफा मुश्किल क्यों है, इस वजह से कि आपको हिस्से से जवाहिर से तजरीद की तरफ लेकर जाता है, यानी यहां आप क्या काम कर रहे हैं, यहां आप काम कर रहे हैं कि आपको एक ऐसे नुक्ते पे लेके जा रहा है कि जहां आप अदम को एक तरफ करके देखें, ऐसा है नहीं है खारिज में, यानी आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि आप वहां पर कह सकें कि ये अदम है ये मादूम है और ये माहियत है, खारिज में कोई चीज नहीं मिलेगी आपको ऐसी, लेकिन फलसफा क्या कर रहा है आपको समझाने के लिए, हकायक की तरफ ले जाने के लिए आपके अकल को तजरीद करता है, वो कहता है आकर देखें इस तरीके से आप समझे तो मतलब आसान हो जाएगा, आप समझे माहियत को इधर रखें दुरुस्त है, मसलन इंसान को आप क्या है अदम को इस तरफ ले जाएं और वजूद को इस तरफ ले जाएं दुरुस्त, अब आप तसव्वुर करें यहां पर कि अभी तक ना इसको वजूद मिला है ना इसको अदम मिला है, अभी इंतजार में खड़ी है माहियत के मेरे बारे में फैसला क्या होता है। अब हकीकत में ऐसा नहीं है कि मसलन आसमान के ऊपर माहियात सारी ऐसे करके बैठी हुई है और मसलन इंतजार कर रही है वजूद आदम का, ना खारिज में जो कुछ है या वजूद है या आदम है, हमारे पास कोई ऐसी चीज खारिज में नहीं है कि जो इस तरीके से मुतसावी और निस्बा हो, यानी खुद जात रखती हो ना वजूद रखती हो ना आदम रखती हो, अभी हमारी सब मफहूमी बात चल रही है, मफहूम के अंदर यह काम होता है और अकल के अंदर यह कुदरत मौजूद है कि वो इस किस्म का काम कर सकती है। आप कहते हैं वो कह रहे हैं आप बस फर्ज करें इस चीज को, खारिज की तरफ ना जाएं, बाजू का मुश्किल तलाब तुलाब के लिए होती है, जब फलसफा शुरू करते हैं तो ये होते हैं खारिज में तो यार या वजूद है या आदम है, अब ये कहां से निकल आया कि मसलन आप ऐसा तसव्वुर करें आकर जहां ना वजूद हो ना आदम हो फिर वो इंतजार में बैठे, ये तसव्वुर करना थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जवाहिर से तजदीद की तरफ फौरन आना मुश्किल है, और फिर आप दोस्तों के लिए मुश्किल यह है कि फलसफा ना पढ़ते हुए फिर अचानक उसकी तैयारी कर रहे हैं तेजी के साथ और मुश्किल है, हमारा थोड़ा समझते जाएंगे मतलब वाजे हो जाएगा। यहां तक क्या है माहियत अपनी जात में बैठी है मुंतजिर के मेरे बारे में फैसला क्या करना है, अभी ना उसको वजूद दिया गया ना उसको عدم دیا گیا. بس اس مرحلے میں کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ الماہیت لیس بے موجود ولا معدوم. نہ اس نے ابھی تک عدم لیا ہے نہ اس نے ابھی تک وجود لیا ہے، اپنی ذات میں یہ لیس بے موجود لیس بے معدوم ہے. اب یہاں پہ کوئی اعتراض یہ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ ارتفاع نقی ذہن ہو گیا، جیسے ہم نے پچھلی دلیل کی تھی. اب میں ان تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آپ دوستوں کا ٹائم ضائع ہو گیا، وہ کبھی تو ابھی کوئی آپ لوگ مفصل فلسفہ پڑھیں گے تو وہ جوابات بھی آپ کو مل جائیں گے. فقط یہ کہ دلیل کی حد تک سمجھتے ہیں اس کو، کہ ماہیت اپنی ذات میں نہ وجود رکھتی ہے نہ عدم رکھتی ہے. الماہیت لیست بموجود ولا لیست بموجود ولا معدومت، ان کو مونس ہے اس کو ایسے بنانا. اب یہ ایک مقدمہ ہو گیا ہمارا، اب آتے ہیں دلیل کی طرف جو اس مقدمہ دوسرا یعنی آپ لے آئے. اگر بالفرض متکلم ہم آپ کی بات مان لیں کہ ماہیت کیا ہے؟ عین الوجود ہے. درست؟ یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ماہیت سے وجود کو سلب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ سلب ہو رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں الماہیت ہو لئی سچ بے موجود. اگر متکلم آپ کی ہم بات مان لیں کہ ماہیت کیا ہے؟ عین الوجود ہے. تو عین الوجود ہونے کی خاصیت کیا ہے؟ کہ آپ کبھی بھی اس کو سالب نہیں کر سکتے. درست ہے؟ مثلا حیوان ناطق انسان، انسان اور حیوان ناطق آپس میں کیا ہے؟ عینیت رکھتے ہیں. مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، پہلے مفہومی طور پر یہ بھی الگ الگ ہیں، لیکن یہ کہ آپ کا مطلب ذہن کے قریب آ جائے تو یہ اس لیے کہ انسان اور حیوان ناطق ہیں آپس میں عینیت رکھتے ہیں. اب آیا آپ کر سکتے ہیں کہ انسان سے حیوان ناطق کو سلب کر لیں، یعنی انسان انسان ہے لیکن حیوان ناطق کو سلب کر لیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیز دوسری چیز کا عین بن جائے یعنی ایک ہو جائے دونوں چیزیں، آپ اس کو جدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو اگر یہ دلیل اب یہ بنتی ہے کہ ماہیت کی ذات کیا ہے؟ نہ اس کی ذات میں موجود اخذ ہے نہ اس کی ذات میں ماہیت اخذ ہے. اگر متکلم ہم آپ کی بات مان لیں کہ وجود عین ماہیت ہے یا ماہیت عین وجود ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم وجود کو ماہیت سے سالب نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ عین کے قائل ہو گئے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماہیت اپنی ذات میں ہے اور اس سے ہم وجود کو سالب کریں، کوئی محال لازم نہیں آتا. یعنی ہمیں کوئی فلسفہ فیلسوف اعتراض نہیں کرے گا، کوئی بندہ آ کے اعتراض نہیں کرے گا آ کر کہ مثلا ہم کہیں کہ الانسان لیس بے موجود، کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کئی انسان ابھی خلق نہیں ہوئے ہیں. مثلا اگر وجود عین ماہیت بن جاتا تو آپ کبھی بھی نہ کہہ سکتے آل انسان لیس بے موجود. بس یہ پہلی دلیل ہے ان کی. بات بات ہوئی ہے؟ اس کو منظم کر کے لکھ لیا، لکھواؤں؟ پہلا مقدمہ لکھیں دلیل کا، دلیل اول کا، کہ کیا ہے؟ ماہیت اپنے ذات میں نہ وجود رکھتی ہے نہ عدم رکھتی ہے. ماہیت اپنی ذات میں نہ وجود رکھتی ہے نہ عدم، یعنی ماہیت سے وجود کو سلب کیا جا سکتا ہے. درست؟ یہ مقدمہ اول ہو گیا. مقدمہ دوم، اگر وجود جو ہو عین ماہیت بن جائے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ وجود کو ماہیت سے سلب کرنا ناممکن ہوگا. اور حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم سالو کر سکتے ہیں، یا اس دلیل کو جو کتاب کے مطابق دیتا ہوں، یہ تو میں نے ایک اپنی تبیین بیان کی اس طریقے سے. اب اسی کو آ کر مثلا یہ لے لیں اس کو یہاں سے، تو اس کا لازمہ یہ ہوگا، یہیں سے آپ لے لیں، یہ لازمہ ہوگا. کیا لازمہ آئے گا؟ کیا لازم آئے گا؟ کہ آپ ایک چیز کو اس کی ذات سے سلب کر رہے ہیں.
سلب الشے عن نفسے لازم آئے گا، یعنی اس کو آپ اردو میں جو بھی لکھ سکے،
سلب الشے عن نفسے
لازم آئے گا، یعنی ایک چیز کی اس کی اپنی ذات آپ اس سے لے رہے ہیں. یہ کتاب کی دلیل ہے، مثلا اس طریقے سے بیان کیا کہ اگر ہم وجود کو سلب کرتے ہیں، یعنی ماہیت اپنے ذات میں وجود نہیں عرض کرتی، بس ہم وجود کو سلب کر سکتے ہیں، اگر وجود عین ماہیت ہو جائے تو اس کا لازمہ کیا آئے گا کہ اگر آپ وجود کو سلب کریں گے ماہیت سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس ماہیت کی ذات کو ہی اس سے سلب کر رہے ہیں، کیونکہ وجود اس کی ذات بن چکا ہے. جب اس کی ذات بن رہا ہے تو وجود کو سلب کریں گے، اس کا مطلب اس کی ذات کو آپ سلب کر رہے ہیں، اور سلب الشے عن نفس محال ہے. یہ آگے دلیل ہے اس کی،
سلب الشے عن نفس کیا ہے؟ محال ہے.
آپ نہیں لکھ رہے؟ سلب الشے عن نفس محال ہے، دل کلیئر ہوگی یہاں تک؟ ہاں، یہ ایک دلیل یہ تھی. اسی طرح انہوں نے ایک اور جز بنایا، میں اس کو نہیں بیان کر رہا، وہ واضح ہے. یہ تو عینیت کی مثال دی، مثلا کوئی کہے جز ہے ماہیت کے، کئی دو اجزاء ہیں مثلا، ایک جز اس کا کیا ہے؟ وجود ہے، جس طرح مثال دی تھی آپ کو. اب جز ہونے میں بھی یہی اشکال لازم آئے گا، چاہے عین بنائے چاہے جز بنائے، اشکال یہی لازم ہے. کیا لازم آئے گا؟ سلب الشے عن نفس، عن نفس لازم آئے گا، اور یہ محال ہے. آپ ایک چیز کی ذات سے اس کی ذات کو سلب نہیں کر سکتے. یہ دلیل اول تھی. دلیل دوم، دلیل دوم کیا ہے؟ دلیل دوم یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ فنا چیز اس کی ذاتی ہے، مثلا آپ کو پتا چل گیا کہ انسان کی ذاتیات کیا کیا ہیں، حیوان اور ناطق. ذاتیات کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے اس بات میں دلیل کے محتاج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ کو پتا چل گیا کہ انسان کی ذات کو تشکیل دینے والے یہ دو عناصر ہیں، اب کوئی یہ دلیل نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کیوں ہے. مثلا آپ کہیں انسان کی حقیقت کیا ہے، آپ کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ لماذا. آسان سی مثال دوں، ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ نمک نمکین کیوں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ نمکین کے اجزاء موجود ہیں، جس چیز سے نمکینی پیدا ہوتی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. اب کوئی آ کر کہے گا یہ کیوں ہے، نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ جب ایک ذات ہی اسی سے بن رہی ہے تو دلیل کی محتاج نہیں ہے. آپ کو فقط یہ ثابت کرنا ہے کہ انسان نام کی چیز ہے یا نہیں ہے. اب یہ انسان، جب آپ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی، لیکن اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کی حقیقت میں یہ چیزیں کیوں ہیں. بس اسی سے مل کے بننا تھا، اس نے اس کے علاوہ اور کچھ آ رہا نہیں تھا. انسان کے اندر حیوان اور ناطق میں انسانیت ختم ہے. تو لہذا ذاتیات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کیوں ہے انسان کے لیے، کیوں ہے یہ فلاں. مثلا پانی کا ہے آکسیجن ہائیڈروجن، کیوں ہے آکسیجن ہائیڈروجن؟ کیونکہ سائنسدان سے پوچھیں جا کے کہ آپ وہ کہا کر کے پانی کس سے مل کے بنا، آکسیجن ہائیڈروجن سے. آپ جا کے کیوں بن گیا بھائی، دلیل دے گا؟ آپ نہیں دے پائے گا. وہ کیوں؟ اس کی ذات یہی ہے، خدا نے اس کو آکسیجن ہائیڈروجن ہی دے کر بھیجا ہے، تب وہ پانی بنایا. اب کیسے آپ اس سے سوال کریں گے کہ کیوں دیا اس کو؟ بابا ذات ہے اس کی، اگر یہ نہ ہو تو پانی وجود میں نہیں آئے گا، تو دلیل کی کہاں ضرورت پڑے گی اس میں. تو لہٰذا ذاتیات کی خصوصیت یہ ہے کہ دلیل کی محتاج نہیں ہوتی، اور جو چیز دلیل کی محتاج نہ ہو اس کو کیا کہتا ہے؟ بین الثبوت. یہ چونکہ عبارت میں آیا ہے اس لیے یہ لکھ رہا ہوں، بین الثبوت. ہاں، یہ دلیل ہی کو سمجھا رہا ہوں. بین الثبوت، بین الثبوت کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو اپنے ثابت ہونے میں دلیل کا محتاج نہ ہو. بات واضح ہے؟ ذاتیات کیا ہیں؟ بین الثبوت ہیں، دلیل کے محتاج نہیں ہیں. یہ مقدمہ اول، ذاتیات اپنے اس بات میں دلیل کے محتاج نہیں ہیں، بس بین الثبوت ہیں. مقدمہ دوم، مقدمہ دوم کیا ہے؟ مقدمہ دوم یہ ہے کہ ہم جو بھی ماہیت دیکھتے ہیں اس کے اگر وجود ہونے کو ثابت کرنا ہو تو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی ماہیت اگر آپ ادعا کر دیں، مثلا فلاں ماہیت جو ہے وہ خارج میں موجود ہے، میں پوچھوں گا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے تو دیکھا نہیں ہوا، دلیل تو مجھے موجود ہے یا موجود نہیں. آپ یا کہیں گے میں نے دیکھا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے. مثلا کوئی آپ کر میں جن نام کی ایک حقیقت موجود ہے، اب میں مان جاؤں گا آپ کی اتنی بات کے اوپر جن نام کی حقیقت موجود ہے، میں دلیل مانگوں گا. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ موجود ہے؟ بس کہتے ہیں کہ یہ دلیل مانگنا اس بات پر دلیل ہے کہ وجود ماہیت کی ذات میں اخذ نہیں ہے. کیوں؟ اگر اخذ ہوتا تو وہ ذاتی ہوتا اور ذاتی بیان ثبوت ہوتا ہے. دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بیان ثبوت ہوتا ہے، دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ دوسرا مقدمہ کیا ہے کہ پہلا مقدمہ دیکھ لیا نا آپ نے، دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ دوسرا مقدمہ یہ بنے گا کہ ہم دیکھتے ہیں خارج میں کہ جب بھی کسی ماہیت کے اوپر وجود کو حمل کیا جائے یا کہا جائے کہ وہ موجود ہے تو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. ہر کوئی دلیل مانگتا ہے. اس کو اپنے لفظوں میں لکھ لیں اس کو آپ، میں اس کو شارٹ کیسے کروں، یعنی آپ اگر کسی ماہیت کے اوپر وجود کو حمل کریں تو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. ہر کوئی دلیل مانگتا ہے. آپ اگر کہیں گے الانسان موجود ہوں تو اگلا بندہ دلیل مانگے گا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے انسان ہو. اگر آپ کہیں گے الجن موجود ہوں دلیل مانگے گا، جن کے موجود ہونے پر کیا دلیل ہے آپ کے. اگر کوئی کہے گا مثلا الملائکہ تو موجود ہے مثلا، تو ملائکہ کے وجود پر دلیل مانگیں گے آپ سے. ٹھیک ہے، مقدمہ دوم یہ ہے کہ آپ ماہیت پر جب وجود کو حمل کرتے ہیں تو وہ محتاج ہوتا ہے دلیل کا ثابت ہونے کے لیے کہ یہ اس ماہیت کے لیے وجود ثابت ہے. اور جو چیز یہ مقدمہ سبم یا نتیجہ آپ لے لیں یا مقدمہ سبم کر لیں، اس کو مقدمہ سبم کیا بنے گا؟ محتاج ہوتے ہیں، یعنی ہمیں، یعنی خارج کا نام بھی ذکر کریں وہاں پر، آپ ماہیت کے اوپر اگر وجود کو حامل کرتے ہیں یا آپ قضیہ بنا رہے، آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ ماہیت موجود ہے، کوئی بھی ماہیت، انسان، پانی، بکر، غنم، جو بھی، سب ماہیات ہیں. جب آپ کہتے ہیں موجود ہوں تو اگلا بندہ تقاضا دلیل کرتا ہے، درست ہے؟ اب اگلی بات یہ لکھیں، اگر یہ اگلی بات ہے اس سے، اگر وجود این ماہیت ہوتا تو وجود کا ماہیت کے لیے اس بات دلیل کا محتاج نہ ہوتا. یعنی اگر عین ماہیت ہوتا تو عین ماہیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی وجود اس کی ذات میں داخل ہے، یعنی اس کی ذاتیات میں سے ہے، حیوان ناطق کی مانند ہے، تو پھر اس کی وجود کا جو ماہیت کے لیے اس بات ہے، اس بات کی ہمیں دلیل کی ضرورت نہ پڑتی. اب اگر دلیل مانگی جا رہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پس وجود اس کی ذات میں داخل نہیں ہے، یعنی ذاتیات میں سے نہیں ہے، یعنی بیان ثبوت نہیں ہے. اور ہم یہی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وجود جو ہے وہ عین ماہیت نہیں ہے، اس کی ذات میں داخل نہیں ہے. یہاں تک لکھ لیا اس کا نتیجہ، پورا لکھ لیں تاکہ بعد میں مطالعہ کریں تو سمجھ میں آ جائے. تیسری دلیل آسان ہے، اس کو تھوڑا سا لکھ کے بس ختم کرتے ہیں. لکھ لیا یہ ہو گیا؟ تیسری دلیل آسان ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ ماہیت کیا ہے، حقیقت میں کیا ہے، لیس موجود ہے ولا معدومہ، یعنی متساویت النسبہ ہے، نہ وجود اس کی ذات میں ہے نہ اس کی ذات میں عدم ہے. اگر کہتے ہیں، آپ لکھیں یہاں پر یہ مقدمہ اس کے ساتھ ملا رہے کہ ماہیت کیا ہے، میں لکھوائے دیتا ہوں ساتھ، ماہیت کیا ہے، یہ تیسری دلیل ہے، ماہیت متساویت النسبہ ہے. اب میں اس کی تفصیل نہیں لکھتا کیونکہ میں نے تفصیل دے دی ہے، آپ خود وہاں سے اضافہ کر لیں گے. متساویت النسبت الی الوجود والعدم ہے، یعنی وجود و عدم کی نسبت متساوی ہے. اگر وجود عین ماہیت ہوتا تو عدم کا ماہیت پر حمل محال ہوتا. یعنی اگر ماہیت کی ذات میں وجود اخذ ہوتا تو آپ کبھی اس پر عدم حمل کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. مثلا ذات واجب کے اندر وجود اخذ ہے، اب آپ اس پر عدم حمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں اگر ماہیت عین وجود ہو جائے، وجود جو عین ماہیت ہو جاتا، تو اس کا مطلب کیا؟ عدم کا حمل کرنا محال ہو جاتا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں ماہیت کی حقیقت کیا ہے، متساوی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ الانسان موجود، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الانسان معدوم. دونوں قضیے آپ بناتے ہیں، کوئی بھی آپ اشکال نہیں کرتا. لیکن دوسری طرف آپ جب یہ بناتے ہیں الواجب موجود، کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا یہ قضیہ درست ہے، لیکن کہتے ہیں الواجب معدوم، کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات میں وجود اخذ ہے. تو اگر ماہیت کی ذات میں وجود اخذ ہو جاتا تو عدم محال ہوتا اس پر حمل کرنا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ماہیت کو الماہیت معدومت، کتنی ماہیات جو ہیں خارج میں نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں الماہیت معدومت. شرک باری موجود نہیں، ہم کہتے ہیں الماہیت معدومت. مثلا اور کتنی جو ہے وہ کیا نام ہے، چڑیل جو ہے وہ خارج میں، ہم کہتے ہیں وہ معدومت. کتنی ماہیت، ہم کہتے ہیں الماہیت موجود. ایک طرف سے کہتے ہیں الماہیت موجود ہے، تو ایک طرف سے کہتے ہیں الماہیت معدومت. انسان کے بارے میں لے لیں، ال انسان موجود ہوں چونکہ موجود ہے، ال انسان معدوم کیونکہ معدوم ہے. بات واضح ہے؟ تو لہٰذا اس اعتبار سے اگر عین ہو جاتا تو اس پر حمل کرنا محال ہو جاتا، اور حالانکہ محال نہیں ہے، بس نتیجہ کیا نکلا؟ وجود عین ماہیت. یہ ہماری تیسری فصل کا نتیجہ تھا. یہ اگلی دو فصلیں ہماری مشکل ہیں، خدا کرے کہ اس کو سمجھا کے آگے نکل سکوں، اس کے بعد صرف مطالب آسان ہیں فلسفے کے. یعنی یہاں تک مسئلہ نہیں تھا، تھوڑا بہت سمجھا لیا. یہ اگلی دو فصلیں جو ہیں وہ تھوڑا سا ٹھیک سنندہ ہیں، خدا کرے کہ میرے پاس ایسا بیان ہو کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں. اور آپ ہو جائے اس میں اگلی فصل کے اصالۃ الوجود، و اعتباریت الماہیہ. اب آپ کے لیے وجود بھی واضح ہو گیا، ماہیت بھی آپ کے لیے واضح ہو گئی ہے، درست؟ ماہیت کی تعریف اگر پوچھی جائے کیا ہے؟ ما یقال فی جواب ما ہوا، یعنی ما ہوا کے جواب میں جو چیز آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماہیت. ماہیت کی حقیقت کیا ہے؟ متساویت النسبت الی الوجود والعدم. یعنی نہ اس کو وجود کی ضرورت ہے، نہ اس کو عدم کی ضرورت ہے. یعنی نہ اس کی ذات میں وجود اخذ ہے، نہ اس کی ذات میں عدم اخذ ہے. یعنی دونوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. یعنی جتنی تعبیر آپ استعمال کر لیں سمجھانے کے لیے، وہ مطلب ذہن میں آ جائے گا. یہ بس ماہیت یہ ہے اور وجود یہ ہے. بات واضح ہے؟ اب ایک یہ اصالت اور اعتباریت کو واضح کرنا ہے، اور پھر فصل کے اندر داخل ہونا ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ اصیل کسے کہتے ہیں؟ جب کہتے ہیں الوجود اصیل یا الماہیت اصیل، اس اصیل سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اصل ہے، نقل نہیں ہے، یہ وہ والا اصیل نہیں ہے، یہ اصل و نقل کے مقابل میں نہیں ہے. یہ فلسفے کی ایک اپنی اصطلاح ہے، اصل اور اعتبار. اعتبار بھی اس کا فلسفے کا اپنا معنی ہے، اعتبار کا. اصل کا کیا معنی ہے اور اعتبار کا کیا معنی ہے، اس کو آپ سمجھانا ہے. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اگر یہ سمجھ میں آ گیا سمجھو کل فصل بھی سمجھ میں آ گئے، فلسفہ بھی سمجھ میں آ گیا. کیونکہ فلسفے کی حکمت متعالیہ ایک تذکر آپ کو دے دوں میں. ہمارے پاس اس وقت چند مشرب ہیں، کیونکہ یہاں پہ آئے گا ذکر اس کا، اس لیے مجبور ہوں کہ ذکر کروں اس کو. فلسفے یعنی اس جہان کی معرفت حاصل کرنے میں ہمارے پاس چار مشرب ہیں، یعنی چار مذہب ہیں کہ اس کائنات کی جو تحلیل کرتے ہیں، خدا سے لے کر حی اللہ تک، یعنی خدا سے لے کر آخر ترین موجود تک इसकी तहलील करना, इसकी पहचानवान कर पहचान करवाना, ये सारे काम जो करते हैं, चार मजहब हैं हमारे पास, ये चार या पांच बनते हैं, पांच बनते हैं। पहला मजहब क्या है हमारे पास, मसलन मशा, फलसफा मशा, आपने नाम सुना होगा या सुनेंगे अभी, अब किताब के अंदर भी आया। मशा, मशा किसे कहते हैं, मशा, मशा का रईस कौन, ये फलसफे का एक पहले का, इसके अपने उसूल हैं, अपने कवायद हैं, उस पर दाखिल नहीं होना, फकत आपको फकत तज़क्कुर देना है कि अगर ये मतालिब आगे आएंगे तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, और कहीं सुन भी लें तो उसको आप समझ जाएंगे ये क्या कहना चाहता है। ये एक मशा है, फलसफा मशाई या मशा, जो भी आप नाम लेंगे, मशा इसके रईस आजकल कौन है, मसलन जो मशहूर हैं इस्लाम के अंदर, इस्लाम से पहले कौन है, अरस्तु, हाँ सब इस्लाम है, चारों फलसफे में है। इस्लाम से पहले इसका रईस कौन है, अरस्तु, और इस्लाम के अंदर इसका रईस कौन है, बोले सीना, बोले सीना का नाम सुना ही होगा, ये रईस है इसका मशा का इस्लाम में। एक फलसफा ये है हमारे पास, दूसरा फलसफा जो हमारे पास मौजूद है, फलसफा इशराक, फलसफा इशराक, इसका इस्लाम से पहले इसका रईस है अफलातून, और इस्लाम में इसका रईस है शहाबुद्दीन सुहरावर्दी। शहाबुद्दीन सुहरावर्दी
इस्लाम में,
इस्लाम में शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, इस्लाम से पहले अफलातून है और इस्लाम के अंदर इसका रईस जो है वो शहाबुद्दीन सुहरावर्दी है। तीसरा फलसफा जो हमारे पास मौजूद है वो हिकमत मुतआलिया है, हिकमत मुतआलिया, इसका ये इस्लाम के अंदर ही वजूद में आया है और इसका रईस है मुल्ला सदरा, नाम सुना होगा मुल्ला सदरा का, मुल्ला सदरा
नाम
इनका? क्या है इनका नाम है सदरुद्दीन शिराजी, लेकिन मुल्ला सदरा इनका मारूफ लकब है और इसी के नाम से जाना जाता है, पूरा नाम कोई भी नहीं लेता, मुल्ला सदरा शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, सुहरावर्दी सीन दो हे दो नुक्ते सुहरावर्दी। चौथा जो हमारे पास मशरब मौजूद है इरफान,
इनका एक ही है,
क्योंकि इस्लाम के अंदर आया है ये, इस्लाम का कोई इस्लाम से पहले इसका वजूद नहीं था। इरफान और इरफान से मुराद भी इरफान नजरी है, इरफान नजरी अपनी क्या फर्क है उसको छोड़ें, तो बाद में आप पढ़ेंगे इसको। इरफान इसका रईस कौन है, इब्न अरबी, सुना होगा इसका नाम जी, या नहीं सुना तो सुनेंगे कि जो इसके कायलीन है वो इसको मवाहिद तरीन मानते हैं, मासूम के करीब करीब मानते हैं, जो इसके मुखालिफ है मुर्तद तरीन आदमी इसको मानते हैं, वो आप खुद पढ़ेंगे इसको कि क्या होता है, है इब्ने अरबी, हाँ इब्ने अरबी इसका एक नाम पूरा है लेकिन आखिर में इब्ने अरबी आता है वो शुरू वाला नाम, चूंकि मारूफ इससे है मेरे भी जहन में वही है, पूरा नाम जहन में नहीं है इसका, इब्ने अरबी। चौथा मशरब जो हमारे पास मौजूद है वो क्या, पांचवा मुतकल्लिमीन का, फलसफे के बाद है, फलसफा कभी होगा तो इरफान नजरी समय में आता है, वाइला ये असलम काबिले फहम है,
इस्लाम के बाद
ही है, इस्लाम के बाद है, हाँ ये इब्ने अरबी जो है ये क्या है, इब्ने सीना के बाद आया है, कुछ अरसा साल साल डेढ़ साल पहले आया, ऐसा सौ साल या इतना अरसे का फासला इब्ने अरबी और इब्ने सीना के दरमियान। और पांचवा हमारे पास क्या है, मजहब की जो मुतकल्लिमीन का है, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, पांच यानी वो ये फलसफे के हैं, ये सारे फलसफी हैं, ये फलसफी है, ये इरफान है, ये भी तकरीबन जो फलसफे के अंदर मौजूद है लेकिन मशरब अलग है इनका। और पांचवा क्या है, मुतकल्लिमीन का, ये क्या है, सबका मुखालिफ है, ना फलसफे को मानता है ना इरफान को मानता है, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, इस वक्त भी मौजूद है सारे, इन सारों के अंदर ये फकत ये मौजूद नहीं है, लेकिन इस वक्त राज फलसफा कौन है, ये हिकमत मुतआलिया, और इस वक्त इनका शहनशाह कौन है, अगर मिसबाह की ताबीर के मुताबिक जवादी आम, जवादी कहते हैं कि शहनशाह हिकमत मुतआलिया का, हिकमत मुतआलिया इन सब का मजमुआ है, इसीलिए ये राज है और इसको मानते हैं सारे, यानी مشاہ اشراق اور عرفان نظری کے اندر جو نقائص موجود تھے اس کو برطرف کیا، اور جو ان کے حسن تھے ان کو قبول کر کے کون سا فلسفہ وجود میں آیا؟ حکمت مطالعہ کا. اور اس وقت آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے کس عنوان میں ہے؟ حکمت مطالعہ. آپ حکمت مطالعہ پڑھ رہے ہیں، نہ آپ مشاہ پڑھ رہے ہیں، نہ اشراق پڑھ رہے ہیں، نہ عرفان نظری پڑھ رہے ہیں، نہ آپ کلام پڑھ رہے ہیں. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ حکمت مطالعہ. اور حکمت مطالعہ کی اساس پلر جن کے اوپر حکمت مطالعہ کھڑا ہے وہ پلر مختلف ہیں. ایک پلر اس کا اصالت الوجود ہے، اور یہ جو ہم ابھی شروع کرنے لگے ہیں، اگر یہ پلر آپ نے گرا دیا تو آپ یوں سمجھیں کہ حکمت مطالعہ تقریباً گر جائے گا. اساسی ترین پلر جو ہے وہ اس بلڈنگ کا جو حکمت مطالعہ نے بنائی ہے وہ اصالت الوجود اعتباریت ماہیت ہے. متکلمین صاحب شیعہ سنی کو اسلام کے اندر ہی آیا، یہ اسلام سے شروع ہوا ہے، اس میں سنی بھی شامل ہیں شیعہ بھی شامل ہیں.
شیعہ میں ابھی کوئی
جو ان کے جو فلسفے کا مخالف ہے متکلم ہے. آپ موزے میں جہاں بھی آپ پاپولر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں کیا نام ہے، آیت اللہ وحید فلسفے کے مخالف ہیں، آیت اللہ صافی گلپیغانی فلسفے کے مخالف ہیں، آیت اللہ گلپیغانی سے فلسفے کے مخالف تھے. اس طریقے سے اور کتنے یہاں پہ آپ کو حوزے میں ملیں گے. وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ پھر کلام کے ذریعے اپنی اعتقادی مشکل حل کرتے ہیں. مثلا تو کشف المراد کو پڑھیں گے، اس قسم کی چیزوں کو پڑھیں گے تو یہ، لیکن کم ہے کیونکہ حکمت مطالعہ بہت رائج ہو چکی ہے. اب اس کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ہیں حوزے کے اندر موجود ہیں ابھی بھی جو متکلمین کے نام سے مشہور ہیں. مثلا اس وقت متکلمین اکثر فیلسوف بن چکے ہیں، مثلا آغا سبحانی متکلم کے عنوان سے مشہور ہیں یہاں پر، نہ فیلسوف، لیکن فیلسوف متکلم ہیں، یعنی فلسفے کے ذریعے کلام کو ثابت کیا ہے انہوں نے. ان کی الہیات اکثر فلسفہ ہے، اس لیے جو مخالف ہیں فلسفے کے وہ الہیات کو بھی نہیں مانتے. اور اسی طریقے سے آپ آغا ربانی گلپیغانی جو ان کے شاگرد ہیں آغا سبحانی کے، وہ متکلم ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا کلام کے اندر، اور کلام میں کئی عرصے سے درس خارج دے رہے ہیں. تو وہ کیا ہے، متکلم کے نام سے لیکن فیلسوف ہیں، یعنی فلسفے کو مانتے ہیں، مان کر کلام کو آگے لے کر چل رہے ہیں. لہذا جو سر در سر مخالف ہیں ان کا حوزے میں نام نہیں ہے، لیکن ہیں موجود ہیں. جیسے نام لیا ہے آپ کو کہ فقیہ ہیں، جت اکثر ہمارے فقیہ فلسفے کے مخالف ہیں، فقہا ہمارے تقریباً متکلم رہے ہیں. ہے آپ پڑھیں گے آگے تو، کیونکہ آپ کی فصل جو ہے وہ لمبی ہے تھوڑا، اس میں عرض کرنے یہ پانچ کیا کرتے ہیں، یہ پوری کائنات کی معرفت خدا سے لے کر آخر ترین موجود تک آپ کی شناخت جس نے کروانی ہے، آپ کے اعتقادات جن کو جس نے بچانا ہے، یہ متکلم اپنے اصول رکھتا ہے، اس کے ذریعے کہتا ہے میرا اصول درست ہے، اس کے ذریعے دین بچے گا، دین کی تفسیر ہوگی. لیکن مشاہ کہتا ہے میرے ذریعے، اشراق کہتا ہے میرے ذریعے، حکمت مطالعہ کہتا ہے میرے ذریعے، عرفان نظری کہتا ہے میرے ذریعے، میرے اصولوں کے مطابق دین جو ہے وہ تفسیر ہوتا ہے. سب کی اپنی بکس ہیں، وہ آپ پڑھیں گے آگے. مشاہ میں مثلا جو ہے مختلف بکس ہیں، اشراق کی اپنی بکس ہیں، حکمت مطالعہ کی جیسے پہلی کتاب آپ یہ پڑھ رہے ہیں، اسفار آخری کتاب ہے جو آپ پڑھیں گے، عرفان نظری کی اپنی بکس ہیں، مثلا اپنی ہیں، آپ نصاب الگ الگ ہے سب کا. اسی وجہ سے یعنی آپ کو بتایا، یہ جو 16 سال آپ کو کل بنائے بتائے تھے وہ یہاں تک تھے. یہ اور یہ بھی شامل ہے، مثلا تھوڑا سا اس کو شامل ہے، یہ اس سے خارج ہے، اس کے اپنے اسپیریڈ ہے، پھر یہ دقیق ہے سب سے. یعنی یہاں پہ اگر انسان لنگ ہو جائے تو مرتد بنتا ہے، اگر کامیاب ہو جائے تو مواحد ترین آدمی بنتا ہے. ہمارا یہ ایک اپنی بات ہے، یہ ایک خارج اباس تھی، آپ کو تذکر دے دیا کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم فلسفہ پڑھ رہے ہیں، کون سا فلسفہ پڑھ رہے ہیں اور کتنے فلسفے یہاں پر رائج ہیں. بس ہم فلسفہ حکمت مطالعہ پڑھ رہے ہیں. اب آتے ہیں دیکھیں، اب ہماری یہاں سے بات جو ہے وہ حقیقت میں وارد ہے، اب ہم مفہوم سے نکل چکے ہیں، اب آگے ہم خارج میں. درست، ہمارے پاس ایک خارجی چیز موجود ہے، مثلا ٹیبل موجود ہے، آپ موجود ہیں، یہ چیز. یہ بزرگان کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس جب ایک چیز موجود ہے، ہم مثلا فرض کریں کتاب لے لیں یا انسان لے لیں، جو بھی لے لیں آپ، ٹھیک ہے، اس سے آپ دو مفہوم انتظار کرتے ہیں، یعنی دو مفہوم نکالتے ہیں، آپ کو دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. جب بھی کسی چیز کو آپ دیکھیں گے آپ دو چیزیں اسے سمجھیں گے. کیا سمجھیں گے دو چیزیں؟ پہلا مطلب جو آپ سمجھیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ وجود رکھتا ہے، اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں. میں اگر آپ کو دیکھ رہا ہوں دو چیزیں سمجھ رہا ہوں، ایک سمجھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، وجود رکھتا ہے، مثلا اس کو نکال دیں، اس کو مثلا الف لکھ دیں یہاں پہ، اور دوسری چیز آپ کیا سمجھیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ کتاب ہے یا کیا ہے، انسان ہے. میں نے آپ کو دیکھا، دو چیزوں کو سمجھا، اپنے ذہن کے اندر دو مفہوم بنے میرے. آپ جب بھی کسی کائنات کو دیکھیں گے یہ دو مفہوم آپ کے ذہن میں آئیں گے، ایک وہ وجود رکھتا ہے، دوسرا کیا ہے، ये इस ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، انسان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، حیوان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، پانی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ آپ کے ذہن میں آئے گا. اور انسان کے بارے میں ہم نے کیا کہا، یہ کیا ہے؟ ماہیت ہے. جو بھی چیز ہے، کتاب ماہیت ہے، ٹیبل ماہیت ہے، کرسی ماہیت ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کس کے جواب میں آتی ہے؟ یعنی جب آپ سے پوچھا جائے ماں ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ ماہیت. ٹیبل. آپ کہیں گے ٹیبل. ٹیبل پاس ہم نے کیا پیچھے تعریف بیان کی ماہیت کی، جو کیا ہو، ماں ہوا کے جواب میں واقع ہو. یعنی ماں ہوا کے جواب میں جو آئے گا وہ ماہیت کہلائے گی. تو اس سے جب ماں ہو، میں جب آپ کے کہوں گا یہ کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ٹیبل ہے. ماں ہو کا مانا یہ ہے، یہ کیا ہے؟ ٹیبل ہے. میں کہوں گا یہ کیا ہے، آپ کہیں گے یہ پشتی ہے. اب ماں ہو یہ کیا ہے؟ یہ دیوار ہے. اب جو بھی اس کے جواب میں آتا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ ماہیت کہلائے گی. تو اب جب بھی ایک کسی بھی چیز کو دیکھیں گے دو مطلب سمجھیں گے. آپ کہیں گے کہ یہ چیز میں نے دیکھی ہے، اس سے میں دو مفہوم سمجھا ہوں، ایک یہ کہ وجود رکھتا ہے، دوسرا کیا سمجھا؟
دیوار.
دیوار کیا ہے؟ ماہیت ہے. بس آپ دو چیزیں سمجھتے ہیں، ایک وجود، ایک ماہیت. یہ دو مفہوم آپ کے ذہن کے اندر آ گئے. اب آپ نے بہت دقت کے مطلب سے سمجھنا ہے اس کو. دو مفہوم آپ کے ذہن میں آ گئے. خارج میں آپ کے پاس یہ ایک چیز ہے، دو تو نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وجود ہے اور یہ ماہیت ہے، الگ کر سکتے ہیں اس کو؟
وجود اور ٹیبل الگ نہیں ہے.
الگ نہیں، ایک چیز ہے. جب ایک چیز ہے، ہمارے پاس مفہوم تو دو ہیں.
وہاں الگ
تھا. مفہوم میں لے کے جا رہا ہوں دوبارہ. خارج میں آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں، ذہن میں آتے ہیں تو دو مفہوم ہو جاتے ہیں ہر چیز کے. درست. اب سوال یہ مطرح ہوتا ہے، یہ جو مصداق ہے یہ کس کا ہے؟ یہ وجود کا مصداق ہے یا ماہیت کا؟ یعنی میں جو یہ کھڑا ہوں یہاں پر، میرے اوپر جس یعنی مفہوم جو صدق کر رہا ہے، وہ وجود کا صدق کر رہا ہے یا انسان کا صدق کر رہا ہے؟ یعنی میں وجود الانسان ہوں یا انسان ہوں؟ یہ بات بنیں گی یہاں پر. وہاں ذہن سے نکلے، وہاں سے یہاں خارج میں آ رہا ہے. ابھی مفہوم اور مصداق کی بات چل رہی ہے، ذات میں بات نہیں ہو رہی کہ ذات میں کون اخذ ہے. ابھی ہم نے کیا کہا؟ ہم نے اس کو دیکھا، دو مفہوموں کو سمجھا. اب یہ مفہوم ضروری نہیں ہے کہ اس کی ذات میں اخذ ہوں. اخذ والی بات اب ختم ہو گئی ہے. ابھی ہماری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز کو دیکھا، دو مفہوم ہمارے ذہن میں آ گئے، ایک وجود کا مفہوم آیا، ایک ماہیت کا مفہوم آیا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو حقیقت ہے، یہ حقیقت کس کی ملکیت ہے؟ اس کی ملکیت ہے یا اس کی ملکیت ہے؟ اگر کہیں کہ یہ انسان کی ملکیت ہے، یعنی انسان اس کے اوپر صدق کر رہا ہے اور وجود اس پر صدق نہیں کر رہا، تو پھر کہیں گے کہ اصالۃ الماہیہ، ماہیت اصیل ہے. یعنی خارج میں کیا ہے؟ ماہیت ہے. وجود ہے نہیں ہے، کیونکہ خارج میں ایک چیز ہے. آپ نے ایک ہی مفہوم کو بیان کرنا ہے. پردازے اگر آپ نے کہا کہ یہ جو واقعیت ہے، یہ واقعیت ملکیت ہے اس مفہوم کی، یعنی ماہیت کی، تو پھر آپ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ آپ کس کے قائل ہیں؟ اصالۃ الماہیت کے. یعنی ماہیت خارج میں ہے لیکن وجود خارج میں نہیں. لیکن اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ یہ واقعیت جو ہے یہ ملکیت ہے اس مفہوم کی، یعنی یہ مفہوم کیا ہے؟ ڈائریکٹ اس کے اوپر صدق کر رہا ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ آپ کس کے قائل ہو گئے؟ اصالۃ الوجود. یعنی خارج کو جس نے پر کیا ہوا ہے، خارج جس خارج کے اندر جو چیز موجود ہے وہ وجود ہے. انسان پاس وجود نہیں رکھتا، انسان نام کی کوئی چیز خارج میں نہیں. بات واضح ہے؟ اصالۃ الوجود ہوگا. یعنی پھر دوبارہ اس کو سوال کو مطرح کر دوں کہ اصالت سے کیا مراد ہے؟ یعنی خارج کو کس نے پر کیا ہوا ہے؟ یہ جو ظرف ہے خارج کا مثلا، اس کو کس نے پر کیا ہوا ہے؟ اس کو وجود نے پر کیا ہوا ہے یا ماہیت نے پر کیا ہوا ہے؟
اگر ماہیت نے پر کیا تو
اصالت الماہیہ ہو جائیں گے، اصالت الوجود ہی ہو جائیں گے. اگر آپ یہ کہیں خارج میں فقط وجود ہے، کہ وجود نے پر کیا ہوا ہے اس خارج کو، تو آپ اصالت الوجود ہی ہیں. اگر آپ نے کہا کہ ماہیت نے پر کیا ہوا ہے، تو پھر آپ اصالت الماہوی ہیں. بات واضح ہے؟ اس مسئلے کے اوپر توحید کے کتنے مسائل مترتب ہوتے ہیں، اس کا ثمرہ بہت زیادہ ہے، ظاہراً محسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا عجیب سی باتیں ہیں یہ، لیکن اس کے ثمرات بہت زیادہ ہیں. ہمارے عقائد کون کون سے حل ہوتے ہیں اس سے آگے، میں اس میں وارد نہیں ہونا چاہتا، چونکہ وہی چونکہ بنا ہماری امتحان ہے نہ کہ فلسفے کو تبیین کرنا. جب کبھی وہ فصل موقع ملا آپ کو پڑھیں گے یا کبھی اپنا آپس میں اباسا ہوا اس میں ہو جائے گا، تو ابھی فقط فصل کو سمجھیں. باقی کیا اس کا کاربورڈ بہت زیادہ ہے، یعنی یہ بھی آپ کو ساتھ یاد کر دوں کہ لا یعنی باتیں نہیں ہیں یہ، اگر ظاہراً لگتی ہیں لا یعنی، لیکن یہ ہے کہ اس پہ کتنے کتنے توحید کے مسائل مترتب ہیں وہ الگ بات. بس لیکن یہ ہو گیا، اصالت الماہیت کا معنی پتہ چل گیا. اگر آپ یہ کہیں کہ ماہیت خارج میں ہے تو آپ اصالت الماہیت کے قائل ہیں، اگر آپ نے کہا کہ وجود خارج میں ہے تو آپ کیا ہیں؟ اصالت الوجودی ہیں. درست. اور حکمت متعالیہ کیا کہتی ہے؟ حکمت متعالیہ کہتی ہے اصالت الوجود. حکمت متعالیہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس انسان نام کی چیز نہیں ہے، وجود انسان موجود ہے. یعنی اس یہ کیا ہے؟ یہ وجود ٹیبل ہے، یعنی ٹیبل وجود ٹیبل ہے، خود ٹیبل یہ وجود ہے نا، وجود ٹیبل. یعنی بس اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الانسان موجود، حکمت متعالیہ کے نزدیک یہ کیا ہو جائے گا؟ درست نہیں ہے قضیہ. حکمت متعالیہ کے نزدیک تو قضیہ کیسا ہونا چاہیے؟ وجود الانسان موجود. پتہ ہے
الانسان موجود
کہیں گے تو ماہیت آپ اصل ہے نا. ہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماہیت کو اصل قرار دے رہے ہیں یہاں پر. آپ کہتے ہیں الانسان موجود، یعنی انسان خارج میں ہے، آپ اصالت الماہوی کے مطابق چل رہے ہیں اس قضیے کے اندر، لیکن آپ اصالت الوجودی کے عنوان سے چلنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے اصالت الوجود کے مبنا کو قبول کر لیا تو پھر آپ قضیہ کیسا بنائیں گے؟ یہ والا قضیہ حقیقت ہوگا پھر، وجود الانسان موجود، وجود الکتاب موجود نہ الکتاب موجود. پر یہاں تک اس کو رکھیں، اس سے زیادہ تفصیل نہیں بیان کر سکتا کیونکہ ممکن سوالات ذہن میں ہوں، لیکن بہرحال اس حد تک رہیں. بس اصالت کا کیا معنی ہے؟ جو یعنی مصداق بالذات، مصداق بالذات اور بالعرض میں آپ کو سمجھا دوں اس کا، کیونکہ یہ شمار کرتے ہیں اس کا. آپ دیکھیں آپ کے اوپر ایک انسان صدق کر رہا ہے موضوع، ٹھیک ہے؟ آپ نے شادی کس نے کی ہوئی ہے؟ بس میں آپ کو مثلا آپ مجھے لے لیں مثلا، اب میرے اوپر کیا انسان بھی صدق کر رہا ہے، میرے اوپر جو ہے وہ والد ہونا بھی صدق کر رہا ہے، میرے اوپر جو ہے وہ شوہر ہونا بھی صدق کر رہا ہے، میرے اوپر بیٹا ہونا بھی صدق کر رہا ہے، درست ہے؟ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ میں کس مفہوم کا مصداق بالذات ہوں، یعنی سب سے پہلے میرے اوپر کون سا مفہوم صدق کرتا ہے، انسان ہونے کا یا بیٹا ہونے کا؟ سب سے پہلے انسان ہونا میرے اوپر صدق کرے گا، پھر باقی مفاہیم اوپر آئیں گے. اس کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے تقاضا رکھتا ہو صدق کرنے کا، اس کو کہتے ہیں یہ مفہوم. یہ مصداق کیا ہے؟ مصداق بالذات ہے. کس کا مصداق بالذات ہے؟ انسان کا، مفہوم انسان کا. باقی جو مفاہیم ہیں ان کے لیے یہ مصداق کیا آ جائے گا؟ مصداق بالعرض ہو جائے گا. بالعرض سے کیا مراد ہے؟ یعنی بعد میں ان کا موقع آئے گا. بس یہاں پر جو ہماری بحث ہو رہی ہے نا، نزاع ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ حقیقت مصداق بالذات کس کا ہے؟ انسان میرے اوپر صدق کر رہا ہے بالذات، یا کیا ہے؟ وجود میرے اوپر صدق کر رہا ہے بالذات. یہ نزاع ہے اصالت الوجود اور اصالت الماہیہ میں. اگر آپ کہتے ہیں یہ واقعیت مصداق بالذات ہے انسان کی، تو آپ اصالت الماہوی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں یہ واقعیت جو ہے وہ مصداق بالذات ہے وجود کی، تو آپ اصالت الوجودی ہیں اور اعتباریت ماہیت کا اعتبار اس کے مقابل میں ہے، یعنی جو چیز خارج میں نہ ہو وہ کیا ہو جائے گا؟ اعتباری. پرواز ہوئی ہے اور یہاں تک مطلب ذہن میں رکھے. اب آتے ہیں اس کی ادلہ کی طرف.
کیا
اس کی تاریخ کیا ہوئی؟ اس کا انہوں نے یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ہاں رسالت آپ یوں لکھ لیں گے واقعیت جس کا مصداق بالذات بنے، مصداق بالذات بنے وہ اصیل ہے، یعنی اصالت اس معنی میں ہے. یا مثلا یوں بھی لکھ سکتے ہیں، ایک یہ مطلب لکھ لیں، مثلا ایک اور مطلب مثلا یوں لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آثار ہمارے اوپر مترتب ہو رہے ہیں، مثلا دیکھیں انسان کے اوپر کئی آثار مترتب ہو رہے ہیں نا، مثلا چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، مثلا فلان چیزیں، یہ ساری چیزیں یہ آثار ہیں اس کے. ہم کہتے ہیں کہ یہ منشا اثر کون ہے اس چیز کا، یعنی یہ آثار پھوٹ کہاں سے رہے ہیں، انسان سے پھوٹ رہے ہیں یا وجود انسان سے پھوٹ رہے ہیں؟ جو چیز منشا اثر بنائیں گے آپ، وہ کیا ہو جائے گی؟ اصیل ہو جائے گی. دونوں تعبیریں آپ یہ لکھ لیں دونوں کو، کہ جو چیز منشا اثر بنے گی، یعنی اگر آپ کہیں گے کہ منشا اثر وجود ہے، آپ اصالت وجودی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں منشا اثر جو ہے وہ ماہیت ہے، آپ اصالت الماہوی ہیں. یہ ہو جائے گا اس طریقے سے. دلیل کیا ہے اس کے اوپر؟ دلیل یہ ہے کہ ماہیت کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں. ماہیت کیا ہے؟ متساویت النسبہ ہے. اب دلیل کا عنوان دے کے اس کو سمجھیں. ماہیت کے بعد اب اصالت الوجودی دلیلیں دے رہا ہے، اصالت ماہوی کو رد کر رہا ہے. یعنی جو یہ کہتا ہے کہ خارج کو پر کیا ہے ماہیت نے، اس کو رد کر رہا ہے، بلکہ خارج کو وجود نے پر کیا ہوا ہے. اصالت الوجود کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ دلیل دے رہے ہیں یہاں پر، کہتے ہیں دیکھیں ماہیت کے بارے میں ہم نے آپ کو کیا، آپ خود بھی مانتے ہیں، یعنی جو اصالت الماہوی وہ بھی اس کو مانتا ہے تو لہذا دلیل میں لے کے آئیں گے. جو چیز مانتا ہی نہ ہو تو اس کو دلیل میں نہیں لا سکتے اس کو. وہ کہتے ہیں ماہیت کو آپ سب قبول کرتے ہیں کہ ماہیت متساویت النسبہ ہے. وہ منتظر بیٹھی ہے، یا جیسے کہا کہ عقل میں اس کو تصور کریں فقط، ورنہ خارج میں اس طریقے سے نہیں ہے. وہ منتظر بیٹھی ہے امر الہی کی کہ مجھے وجود دیتا ہے یا انسان. ایک ماہیت ہے، انسان منتظر بیٹھا تھا کہ مجھے خدا وجود دیتا ہے یا عدم. درست. اب کہتے ہیں جب یہ متساویت النسبہ ہے، اب جب تک یہ اس حالت میں موجود ہے، آثار مترتب ہو رہے ہیں انسان کے اوپر، یعنی ابھی اس کو نہ وجود دیا گیا نہ آدم، ایسے مقام پر بیٹھی ہے کہ ابھی منتظر ہے وہ فقط. آیا یہاں پر آثار مترتب ہوں گے اس کے اوپر؟ آثار کب مترتب ہوں گے؟ کہ جب خدا اس ماہیت انسان کے ساتھ وجود کو منظم کر کے خارج میں لے آئے گا، تو پھر اس کے اوپر کیا ہوں گے؟ آثار مترتب ہونے لگ جائیں گے. سوال، اگر ماہیت منشا اثر ہوتی تو پھر یہ تفاوت کیوں ہے کہ جب خارج میں آئے تو آثار ہیں، جب اس مقام میں ہو کہ جہاں پر متساویت النسبہ ہے وہاں آثار نہیں ہے؟ ماہیت تو ایک ہی ہے. یہی ماہیت جو اس وقت جو ہے، مثلا ماہیت آگ، یہ وہی ہے کہ جو یہاں پر جلا رہی ہے، لیکن اپنی اس ذات کے اندر کہ جب اس کو ابھی وجود نہیں دیا ہوا تھا، متساویت النسبت کے مقام میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں جلا نہیں رہی تھی. بس معلوم ہوا کہ آثار کا منشا جو ہے وہ ماہیت نہیں ہے. اگر ہوتی تو کیوں تفاوت ہے؟ یہ تفاوت کس کے ذریعے آیا؟ وجود جب اس کو ملا. انسان کو جب وجود ملا تو اس نے یہ حرکات انجام دی ہیں. آگ کو وجود ملا تو وہ جلانے لگی ہے، پانی کو وجود ملا تو پیاس بجھانے لگا ہے. پھر منشا اثر کون ہے؟ وجود. اور جو منشا اثر بنے ہم نے کیا کہا؟ وہ کیا ہے؟ بس خارج میں وجود ہے، ماہیت ایک دلیل تھی. अगर कोई मसलन इसी दलील के अंदर मसलन एक शिक्य बनाते हैं कि अगर फर्ज करें कोई बंदा आकर कहे कि नहीं उसी जगह पर भी इसको क्या है आसार उस पर मुतरतिब हो रहे थे, तो हम कहेंगे फिर ये क्या हो जाएगा, मुतसाबित तो निस्बा नहीं रहेगी। क्यों? इस वजह से कि चूंकि जब वो वजूद उसको खारिज में निकाल रहा है, वजूद जब ला रहा है तो आसार मुतरतिब हो रहे हैं। अगर उसी मकाम पर आसार रख रही होती तो इसका मतलब है कि वजूद पहले से उसको मिला हुआ था, और हमारा फर्ज यह है कि वो क्या है, मुतसाबित तो निस्बा है, पर ये इश्काल लाजिम आएगा। पर ये यहां तक तो मतलब क्लियर हो गया, पहली दलील क्या है कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है, वो यूं है कि माहियत मुतसावियतुन निस्बा है, माहियत जो है वो मुतसाविया तो निस्बा है, सवाल ये है कि इसको इस तसावी की हालत से निकाला किसने है। अगर आप कहते हैं कि इसको तसावी की हालत से वजूद ने निकाला है, अगर वजूद माहियत को तसावी की हालत से खारिज करता है तो लाजमा क्या आएगा, वजूद असील है, क्योंकि असर इस पर मुतरतिब हो रहा है, तो ये असील है, वजूद असील है। अगर कोई ये कहे कि ना इसको तसावी से निकालने के लिए क्या है, वो अदम आ जाए, तो अदम तो मंशा असर नहीं होता, मादूम हो जाएगी, बस अदम भी नहीं हो सकता। अब कोई बंदा अगर कहे कि ना खुद माहियत जो है वो इसको तसावी की निस्बत से आगे निकाल रही है, तो क्या हो जाएगा, इनकलाब लाजिम आएगा, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो चीज उसको खारिज क्या नाम है तसावी की हालत से निकाल रही है वो क्या मंशा असर बन रही है, दुरुस्त है। तो अगर वजूद है तो यह मंशा असर है, अदम तो हो नहीं सकता। अगर माहियत है तो इसका मतलब माहियत मंशा असर है, लेकिन फर्ज हमने ये किया हुआ है कि मुतसाविय निस्बा यानी असर उस पर मुतरतिब भी नहीं हो रहा, बस इनकलाब लाजिम आएगा। यानी अगर माहियत तसावी की हालत से खारिज करे तो क्या लाजिम आएगा, इनकलाब ज़ात, इनकलाब ज़ात लाजिम आएगा। इनकलाब ज़ात से क्या मुराद है, यानी पहले आपने फर्ज किया हुआ था कि माहियत की ज़ात ऐसी है कि जो मंशा असर नहीं रखती, अब आप आगे कह रहे हैं कि माहियत ऐसी बन गई है कि जो मंशा असर रखती है बगैर किसी सबब के इजाफा किए हुए, तो वो इनकलाब ज़ात लाजिम आ जाता है। ये एक दलील थी इसकी। दूसरी दलील कितना रहता है, दूसरी दलील क्या है, कहते हैं कि देखें हमें खारिज में कसरत नजर आती है नहीं आती, कसरत है, मसलन आप इंसान है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ठीक है, ये सारे कसरत नजर आ रही है, कसरत किसकी वजह से, माहियत की वजह से है। यानी आप चूंकि इंसान हैं तो, और ये आप इंसान है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, अब ये माहियात मुख्तलिफ हैं तो मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही है ना, तो लिहाजा फलसफे में कहते हैं कि माहियत जो है मसारुल कसरा है, मसारुल कसरा यानी महल कसरत है, यानी खारिज में जितनी कसरत आपको नजर आ रही है माहियत की वजह से, अगर माहियत ना होती तो कसरत ना होती। बस ماہیت جو ہے وہ ہمیشہ کثرت کا سبب بنے گی. لیکن ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس قسم کے قضیے بھی بناتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں الانسان موجود، ٹھیک ہے، آپ یہ بھی کہتے ہیں الانسان موجود، الحیوان موجود، یہ قضایا آپ بناتے ہیں. تو قضیہ کب بنتا ہے؟ قضیہ تب بنتا ہے، آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا آتمن، قضیے میں دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک اختلاف، دوسرا اتحاد. قضیہ بنانے کی دو شرطیں ہیں، تب آپ قضیہ بنا سکتے ہیں. کب؟ کہ جب یہ موضوع اور ماحول دونوں آپس میں کیا ہونے چاہیے؟ متغیر ہوں. کیونکہ اگر متغیر نہ ہوئے تو حمل الشیء علی نفسہ لازم آئے گا، یعنی آپ کہیں گے الانسان انسان، اب یہ قضیہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ ذات کو ذات پر حمل کر رہے ہیں اور آپ کوئی نہیں. کوئی قضیہ جب بنایا جاتا ہے، کوئی نئی چیز بیان کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے نا، کہتے ہیں زید قائم ہوں مثلا، قیام و زید آپس میں مختلف ہوں گے تو یہ قضیہ درست بنے گا. بس موضوع محمول کے اندر تغیر ہونا چاہیے. دوسرا کیا؟ اتحاد بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اتحاد نہ ہوا تو حمل مانا پیدا نہیں کرے گا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں الانسان حجر؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تغایر تو پایا جاتا ہے لیکن اتحاد نہیں پایا جاتا. اتحاد نام کی چیز یہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے الانسان کرسی مثلا، کیوں؟ کرسی اور انسان کے اندر اصلا تغایر تو ہے لیکن اتحاد نام کی چیز، کسی نہ کسی چیز میں اتحاد نہیں اس کا پایا جاتا. ہم نے اتحاد کو بھی قضیے کے اندر بنانا ہے. بس جب آپ کسی محمول کو موضوع کے اوپر حمل کرنا چاہتے ہیں تو دو چیزوں کا ہونا چاہیے، ہونا ضرور ہونا چاہیے، تغایر و اتحاد. اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ قضیہ بنا ہوا ہے، کثرت تو ہمیں ملی ہوئی ہے کہ ماہیت ہے ہمارے پاس، یعنی انسان، درست؟ یہ ہم اسالت الماہوی کو جواب دے رہے ہیں. انسان چونکہ ہمارے پاس موجود ہے، ماہیت ہے، کثرت ہے، ہم یہ کہتے ہیں بس یہ اتحاد کہاں سے آیا ہے؟ آپ محمول کو موضوع کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ حمل کر رہے ہیں، تو یہ اتحاد کا منشا کون بن رہا ہے؟ ماہیت تو نہیں بن سکتی. ماہیت تو جب بھی آئے گی اس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے، اس نے کثیر ہونا ہی ہونا ہے. بس اتحاد کون چیز عطا کر رہی ہے؟ اتحاد جو ہے وہ وجود عطا کر رہا ہے، یہ موجب اتحاد ہے. بس معلوم کیا ہوا؟ کہ خارج میں وجود موجود ہے جس کی وجہ سے آپ آ کر کیا کرتے ہیں؟ قضایا درست کرتے ہیں. آپ دو چیزوں کے درمیان اتحاد برقرار کرتے ہیں. اگر وجود خارج میں نہ ہوتا، دونوں ایک ایک کرتے ہیں نا، الانسان موجود مثلا آپ کہہ رہے ہیں، اب وجود اور انسان کے اندر آپ کیا کریں؟ اتحاد برقرار کریں، یا اور قضیہ لے لیں، زید قائم کا لے لیں اور جتنی بھی ہیں، یعنی آپ کیا کرتے ہیں؟ اتحاد برقرار کر رہے ہیں اس کے اندر، اور یہ اتحاد آپ کو وجود دے رہا ہے. اور یہ وجود اگر خارج میں نہ ہو پھر اتحاد کبھی بھی برقرار نہیں ہو سکتا. بات واضح ہوگی؟ پر یہ دوسرے دلیل ہوا ہے کہ ماہیات مسار الکثرہ ہیں، یعنی مسار کا معنی مطار یہ محل کثرت ہیں. اگر وجود اصیل نہ ہو تو حمل باطل ہو جائے گا. میں اس کو خلاصہ کر کے لکھ رہا ہوں، اتنی تفصیل بیان کر دیا، اس کو آپ مطالعہ جب کریں رات کو تھوڑا بہت تو خود تفصیل تھوڑی سی دے لیجیے، کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے اس کو اور زیادہ تفصیل سے لکھنے کا. یعنی اگر وجود اصیل نہ ہو تو حمل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، کیونکہ حمل میں اتحاد کی ضرورت ہے اور اتحاد بغیر وجود کے آ نہیں سکتا، کیونکہ ماہیت تو فقط کثرت دے رہی ہے، اتحاد نہیں دے رہی ہے، اتحاد وجود نے دینا ہے. تو پر معلوم ہوا کہ وجود خارج میں ہے جس کی وجہ سے اتحاد برقرار ہے. تو وجود جو ہے وہ سبب اتحاد ہے، پس خارج میں وجود ہے، ماہیت جو ہے وہ خارج کو پور کیے ہوئے نہیں ہے اور اصالت الوجود کے قائل ہیں ہم. آگے دلیل تقریباً ساری آسان ہے، جلدی جلدی لکھوا دیتا ہوں، اصل مطلب جو ہے وہ عرض کر دیا ہے. تیسری دلیل، یہ مطلب واضح ہو گیا نا، یہ تو تیسری دلیل تیسری دلیل کیا ہے؟ تیسری دلیل یہ کہ یہ کہ جیسے پہلے میں نے عرض بھی کیا ہے پہلی دلیل کے اندر اشارہ ہو گیا اس کی طرف، ہمارے پاس دو قسم کئی وجودات، وجود کی کئی قسمیں ہیں، جیسے وجود قطبی ہے، آپ نے منطق مظفر میں پڑھا ہوگا، وجود لفظی ہے، وجود قطبی ہے، وجود ذہنی ہے، وجود خارجی ہے، وجودات ہیں اس میں. ہاں تو اب ہمارے پاس ابھی ہم یہاں پہ دو مثالیں لیتے ہیں، کون سی؟ وجود خارجی کی اور وجود ذہنی. وجود ذہنی یعنی میں، مجھے جو آپ کا علم ہو رہا ہے، میں آپ کو ڈائریکٹ دیکھ رہا ہوں یا مفہوم کے ذریعے دیکھ رہا ہوں؟ ڈائریکٹ نہیں دیکھ رہے، یہ آپ فلسفے میں جا کر پڑھیں گے. آپ کا مفہوم میرے ذہن میں آتا ہے، اس مفہوم کے آئینے میں میں آپ کو دیکھتا ہوں. کوئی ڈائریکٹ اس وقت دیکھا جاتا ہے جب ایک معلوم انسان کے پاس حاضر ہو جائے. آپ منطق میں پڑھا ہوگا علم اصولی اور علم حضوری، پڑھا ہے نا، ذہن میں ہوگا. علم اصولی کیا تعریف تھی؟ کہ جو مفہوم کے ذریعے آپ کسی چیز تک پہنچتے ہیں. علم حضوری کیا ہے؟ خود معلوم آپ کے پاس حاضر ہو جائے. آپ میرے پاس حاضر ہیں یا آپ کا مفہوم ہے میرے پاس حاضر تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں؟ وجود حاضر نہیں ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، آپ وہاں کھڑے ہیں، پھر بھی دیکھ رہا ہوں آپ کو. علم حضوری کرو کیا کب کہلائے گا؟ بھوک کا احساس علم حضوری ہے آپ کا، کیوں؟ آپ کے اندر ہے، آپ کے پاس حاضر ہے، اصل مفہوم نہیں ہے وہاں پہ، اب ڈائریکٹ حس کر رہے ہیں اس کو. آپ کے بارے میں میرا علم اس قسم کا ہے. ہمارا اکثر علم علم حضوری، علم حصولی ہے، اپنی ذات کے بارے میں علم فقط علم حضوری ہے، باقی جتنے بھی علوم ہیں ہمارے علم حصولی ہیں. آپ کا اپنے بارے میں علم، مدرسے کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں، سب علم حصولی ہیں. علم حصولی کیا ہے؟ مفہوم کے ذریعے آپ معلوم تک پہنچتے ہیں، مفہوم جو ہے وہ واسطہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ درمیان میں اس کے کیا ہے، یہاں پر مفہوم آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ذہن ہے، یہ وجود خارجی ہے، اور یہ مفہوم واسطہ بنتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اس مفہوم کے تناظر میں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے پتا کب چلے گا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ واقعی وہی ہے کہ جو خارج میں ہے؟ دقت کریں اس کو، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرا علم واسطے کے ذریعے ہے تو ممکن ہے یہ واسطے ہی غلط ہو. یعنی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو دیکھ رہا ہوں، ممکن ہے آپ نہ بیٹھے ہوں. کب یہ کہیں گے کہ میرا علم مطابق ہے، سچا ہے میرا علم؟ کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر جو ماہیت موجود ہے وہ بعین ہی یہاں پر موجود ہے. یعنی آپ کی جو ماہیت ہے، آپ کی جو حقیقت ہے، وہ اٹھ کر میرے ذہن کے اندر بعین ہی اٹھ کے آ گئی ہے، وجود خارجی کے بغیر. وہاں آپ وجود خارجی کے ساتھ ہیں، لیکن جب آپ میرے ذہن میں آئیں گے آپ کا وجود وہیں کا وہیں رہے گا، لیکن آپ کی ماہیت بعین ہی کیا ہے، میرے ذہن میں آ جائے گی. آپ کی ماہیت کیا ہے؟ مہمان ناطق. آپ وہاں بیٹھے مہمان ناطق ہیں، لیکن جب میں نے آپ کو تصور کیا تو یہاں بھی آپ مہمان ناطق ہیں. بات واضح؟ تو لہذا کہتے ہیں ارتباط جو وجود ذہنی اور وجود خارجی کا ہے وہ مفہوم کے ذریعے کیا ہے، ماہیت کے ذریعے ہے. ماہیت جو یہاں پر ہے بعین ہی وہی یہاں پر ہے، تب آپ کہیں گے کہ میرا علم درست ہے. اگر آپ یہ کہیں نا یہاں پر اور ماہیت ہے، یہاں پر اور ماہیت ہے، پھر میرا علم آپ کے بارے میں نہیں ہے. آپ کے بارے میں میرا علم تب بنے گا کہ آپ کی جو ماہیت وہاں پر ہے وہی بعین ہی یہاں میرے ذہن کے اندر آ جائے، تب وہ بنے گا. تو یہاں پر دلیل یہ بنتی ہے کہ یہاں پر اگر ماہیت ہو تو یہ جلاتی ہے، مثلا یہ آگ لے رہے، یہاں پر ماہیت موجود ہے تو یہ جلا رہی ہے، لیکن یہی ماہیت جب میرے ذہن میں آتی ہے جلاتی ہے. کیا کیا مسئلہ نہ ہو رہا؟
ٹھنڈا کرنا ہو تو یہ ماہیت صحیح سے نہیں ہوتا.
ٹھنڈا کرنا کیسے؟
خارج میں تو آ گئے،
اثر لے رہا نا،
یہ مطابقت پھر نہیں ہوگی.
دیکھیں میں یوں کہنا چاہتا ہوں، مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آگ یہاں پر موجود ہے خارج میں، یہاں پر اس کا اثر کیا ہے؟ جلانا. لیکن یہی آگ جب اٹھ کے ذہن میں آ رہی ہے جلاتی ہے؟ جلاتی ہوتی تو ہم آگ کا سوچ کرتے نا ہمارا ذہن جو ہے وہ گرم ہو جاتا. تو لہذا کہتے ہیں اگر ماہیت اصیل ہو تو یہ ماہیت جو یہاں پر موجود تھی یہ تو خود بخود وہاں پر جا رہی ہے، तो जहां जिस तरीके से वो यहां पर जला रही है उसको यहां भी जलाना चाहिए। हाँ जब नहीं जला रही तो उसका मतलब है वजूद मंशा है, असर है वजूद सबक, क्योंकि यहां वजूद सर कर गया ना, यहां वजूद खारजी है ये जला रहा है, यहां वजूद जहनी है नहीं जला रहा, बात बात है। बस वजूद खारिज में, माहियत खारिज में, ये तीसरी
असल वजूद है, माहियत एतबार है
जी,
असल वजूद है माहियत एतबार,
माहियत एतबारी है, यानी वो जहाने खारिज को जिसने पुर किया हुआ वो वजूद है, यानी दूसरा ताबी जो मैंने लिखवाई है मंशा असर, ये जो आसार हमें नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ चीजों के, वो आसार का मंशा वजूद है माहियत नहीं है। असालत मौली क्या कहता है, उसके आसार का मंशा माहियत है वजूद नहीं है। और अगर हम असालत मौली का कायल हैं फिर इन इशकालों का जवाब देना पड़ेगा, और वो जवाब नहीं दे पाते कि अगर माहियत असील थी तो फिर आग जिस तरीके से यहां जला रही है फिर जो जहन में जब आ रही है क्यों नहीं जला रही, मालूम हो वजूद फर्क करता है, बस जब मंशा असर वजूद है तो क्या है वही असील है। ये एक इसका जवाब दलील थी इसकी। हौसला है खत्म नहीं हुई है जाकर, अगर हौसला नहीं है मैं भी देख रहा हूँ कि अगर थकावट तो होगी हतमन, लेकिन यह है कि अगर हाँ अगर फसल खत्म करने तक का हौसला है तो फिर सुने, एक दलील रह गई है और फिर थोड़ा सा तदक्कुर किया कि खत्म हो जाए। हाँ हाँ क्योंकि इम्तहान आपको मजबूरी है, आप फिशार तो बर्दाश्त कर रही हैं इसको, ये दलील लिख लिया आपने ठीक है। आखिरी दलील जो यहाँ पर देते हैं इस असालतुल वजूद के ऊपर वो ये देते हैं, आखिरी दलील ये देते हैं इसकी, कहते हैं देखें हम खारिज में देखते हैं कि मसलन आग की नूर की मिसाल ले लें, मसलन नूर ये कभी शदीद होता है कभी ज़ईफ, शिद्दत तो ज़ाफ़ पाई जाती है नूर में, मसलन 100 पावर का हो तो ज़ईफ होगा, 500 पावर का हो तो क्या होगा सूरज, सूरज जो है वो ज्यादा है बाकियों की जो है वो शदीद, शिद्दत अज़ाफ़ पाया जाता है, नूर एक माहियत है ठीक है। मसलन आप इसी तरीके से ले ले इंसान, इंसान के अंदर क्या है तकद्दुम, आप बाप होगा तो मुकद्दम होगा, बेटा होगा तो क्या होगा मौखर होगा, ये आसार इस किस्म के पाए जाते हैं, मैं समझाने चाहता हूँ इस किस्म के आसार पाए जाते हैं, शदीद ज़ईफ मुकद्दम मुअख्खर ये चीजें पाई जाती हैं। अब इन आसार का मंशा क्या है फिर वही आ जाती है उसमें, कहते हैं कि अगर माहियत कहें तो माहियत के बारे में उन्होंने क्या कहा था, वो मुतसावी तो नस्बा, जिस तरीके से वो वजूद व अदम के लिए मुतसावी नस्बा है इसी तरीके से वो इन आसार की नस्बत भी मुतसावी तो नस्बा है, यानी माहियत जो है वो शदीद ज़ईफ नहीं होती, मुकद्दम मुअख्खर नहीं होती, क्योंकि मुतसावी तो निस्ब है अपनी जात, यानी अभी तक खारिज में ना आए मुंतजिर बैठी है अमर इलाही की कि मैंने कब जाना है, आदम की तरफ जाना है या वजूद की तरफ जाना है, वहां आप कह सकते हैं कि यहां माहियत मुमकिन है शदीद हो मुमकिन है ज़ईफ़ हो मुमकिन है मुकद्दम हो मुमकिन मुअख्खर हो, कह सकते हैं नहीं कह सकते, कब कह सकते हैं इसको, जब उसको खुदा वजूद अता कर देगा, वो वजूद आकर उसको या शदीद बनाएगा या ज़ईफ बनाएगा या मुकद्दम बनाएगा या मोखर बनाएगा। बस ये हमने पिछले मुकदमे में अर्ज किया था, जो चीज मंशा असर बने वो क्या है असील है, तकद्दुम व तअख्खुर शिद्दत व ज़ाफ़ का मूजिब वजूद बन रहा है ना कि माहियत, क्योंकि माहियत मुतसावियत नस्बा है, बस वजूद असील है माहियत असील नहीं है। ये थी तकरीबन तमाम अदिल्ला असालतुल वजूद की,
इसमें
आप ये वो तकरीबन पिछली दिल्ली के साथ मुशाबही है, मतलब आप ये कह लें कि हमारे पास इस किस्म के आसार मौजूद हैं, शिद्दत उजाफ है मौजूद है, मुकद्दम व ताखुर मौजूद है, अब इनका मंशा कौन है, अगर माहियत है तो माहियत तो ये नहीं है क्योंकि माहियत मुतसावियत नस्बा है ठीक, तो जब माहियत नहीं है तो वजूद होगा, तो वजूद जब मंशा असर बन रहा है तो हमारे उस मिलाक के तहत कि जो चीज मंशा असर हो वो क्या होती है असील होती है, बस वजूद असील है। इसकी नस्बत मुतसावियत नस्बा है, यानी माहियत अपनी जात में نہ شدت کو رکھتی ہے نہ ضعف کو رکھتی ہے، نہ تقدم کو رکھتی ہے نہ تاخر کو رکھتی ہے، نہ وجود کو رکھتی ہے نہ عدم کو رکھتی ہے، یعنی ہر اعتبار سے وہ خالی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو مطلب قریب کرنے کے لیے کہا تھا کہ وہ منتظر بیٹھی ہے، اب فقط اور فقط ماہیت ہے اور کچھ نہیں ہے، منتظر بیٹھی ہے امر الہی کی. اس وقت اس کے پاس نہ شدت ہے نہ ضعف ہے نہ تقدم ہے نہ تاخر ہے نہ وجود ہے نہ عدم ہے، کچھ اس کے پاس نہیں ہے لیکن منتظر بیٹھی ہے. بس ان تمام آثار کا منشا وجود ہے اور جو منشا اثر بنے وہ اصیل کہلاتا ہے. یہ تھی اصالت الوجود کی دلیلیں. اب ایک دلیل ذکر کرتے ہیں علامہ اصالت الماہوی کی، کہ اصالت الماہوی کیا دلیل دیتا ہے. یہ شیخ اشراق کی دلیل ہے اور اس کو نام نہیں لیتا تاکہ آپ کا ذہن تھوڑا گڑبڑ نہ ہو جائے، فقط یہ آپ لکھیں اصالت الماہوی کی دلیل، اصالت الماہیت کی دلیل یا اصالت الماہوی جو بھی آپ مانا کر سکتے ہیں اس کو لکھ لیں. اس کی دلیل، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر وجود اصیل ہو تو تسلسل لازم آئے گا، تسلسل باطل ہے پس وجود کا اصیل ہونا باطل ہے. یہ کل دلیل ہے ان کی. اب تسلسل کیسے لازم آئے گا؟ دیکھیں آپ، شیخ اشراق یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو الانسان موجود نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وجود اصیل ہے، ٹھیک. ہم کہتے ہیں چلو وہ مان لیتے ہیں وجود اصیل ہے. وجود اصیل سے کیا مراد ہے؟ آپ کہیں، آپ قضیہ بنائیں اگر وجود کا، آپ کہیں الوجود موجود ہوں، آپ یہی بنائیں گے نا. آپ کہتے ہیں خارج میں وجود ہے، اس کو قضیے میں لے کے ہیں تو کیا بنے گا؟ الوجود موجود. وہ کہتے ہیں یہ موجود کو آپ تحلیل کرو، یہ کون سا صیغہ ہے؟ موجود مفعول کا، موجود مفعول مفعول ہے. اس کی اگر آپ تحلیل کرو مفعول کی کیا ہے، یعنی موجود کسے کہتے ہیں؟ من لہ الوجود، جس لیے وجود ہوتا ہے. موجود اسے کہتے ہیں جس کے لیے وجود ہوتا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کی ہم نے تحلیل کی تو اس کے اندر سے یہ نکلا، اس کے اندر وجود ہے یا نہیں ہے؟ ہے. ہم کہتے ہیں یہ موجود، شیخ عیسیٰ کہتے ہیں آپ مجھے یہ بتاؤ یہ وجود موجود ہے یا نہیں ہے. آپ کہیں گے ہے موجود ہے، کیونکہ آپ اصالت الماہوی ہیں، اصالت الوجود ہی ہیں. آپ کہیں گے اچھا پھر اس کا قضیہ بنا کے دو، آپ کہو گے الوجود موجود. اچھا شیخ اشراق کہہ رہے ہیں پھر اس کی تحلیل کروں گا میں تو اس میں پھر یہ نکل آئے گا من لہ الوجود. تو اب یہ وجود جو ہے، اب یہ بھی ہے، اب یہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ وہ کہے گا موجود ہے، اس کا قضیہ بناؤ.
بہتر
یہ سب سے پہلے
اس کو ختم کر دیں، اس کا ہی قضیہ نہ بنائیں.
نہیں وہ تو قضیہ بنانا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، جب وہ موجود مان رہا ہے تو یہ آئے گا لازمہ اس کا، اب وہ مانے یا نہ مانے. ٹھیک ہے، قضیہ کب بنتا ہے؟ اب خارج کو آپ کے ذہن میں تو بن رہا ہے نا، آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ خارج میں آپ کے ذہن میں بن گیا الوجود موجود، وہ اس تحلیل کر رہے ہیں، اس کو پوچھنے کا مانا یہ ہے کہ آپ یہ بناؤ یعنی کیا مراد ہے، یعنی یہ ذہن میں آ جاتا ہے ہاتھ میں، تو یہ قضیہ بنے گا. اب یہ جب تسلسل لازم آ رہا ہے، تسلسل تو باطل ہے، جب تسلسل باطل ہے تو اس کا مطلب ہے اصالت الوجود کا مبنا بھی باطل ہے. یہ اشکال تھا شیخ اشراق کا. جواب کیا ہے اس کا؟ دلیل آپ کو میں نے لکھوا دی تھی، تفصیل اپنے ذہن میں رکھیں، بعد میں اس کو اضافہ کر لیجیے گا. آپ نبض لکھیں اس کو، نبض کیا ہے؟ نقد اس کا اردو میں اس کو پہلے سمجھا دوں، پھر اس کی اردو بارے دیکھیں پھر کیسے لکھتے ہیں، آپ کی مدد سے لکھتے ہیں اس کو. دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کھانا نمکین ہوتا ہے؟ نمکین کس کی وجہ سے؟ نمک نمکین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کس کی وجہ سے؟ یہ جواب ہے شیخ اشراق کو. آپ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں الانسان موجود، अब आप से सवाल पूछ सकते हैं, इंसान मौजूद मौजूद किसकी वजह से है? हम कहते हैं वजूद की वजह से। अब अगला सवाल हमसे पूछो, वजूद मौजूद है? मौजूद है। किसकी वजह से? अपनी जात। जिस तरह नमक की नमकीनी को जरूरत नहीं है, और नमक चूंकि जात में अपना जो है वो नमकीन होना है, उसके बारे में नहीं पूछ सकते कि वो क्यों मौजूद, क्यों मतलब नमक नमकीन क्यों है, क्योंकि नमक है नमकीन है। आप अब ये भी नहीं इसके बारे में पूछ सकते हो कि अल इंसान मौजूद, इंसान मौजूद क्यों है? क्योंकि वजूद रखता है। अब अगला सवाल अगर आप कहोगे कि वजूद क्यों मौजूद है, क्योंकि वजूद उसकी जात है। जात के बारे में तो नहीं आप कह सकते क्यों मौजूद है वो, नमक की तरह। खाने के बारे में पूछ सकते हो क्यों नमकीन है, क्योंकि नमक था उसके अंदर, लेकिन नमक उसका अपना है, नमक की नमकीन ही अपनी है उसकी। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ से हाँ यहाँ पे यह है कि वो कहते हैं यहाँ पर आप माना ये नहीं कर सकते, ये वाला माना आप यहाँ कर सकते हो, अल इंसान मौजूद यानी मन लाहुल वजूद, यानी जिसको वजूद हासिल है, वजूद की वजह से इंसान मौजूद है। लेकिन ये वाला माना जो है आप यहां नहीं कर सकते, आपको हक हासिल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका वजूद अपना है, नमक की नमकीनी की तरह है ये, बस ये तहलील यहां नहीं कर सकते। हाँ यहां तुम्हें हक हासिल है क्योंकि वजूद इसका अपना नहीं है। आप पूछ सकते हो क्यों मौजूद है, क्योंकि वजूद रखता है ये, लेकिन इसका वजूद चूंकि अपना है ये, जैसे मिसाल आसानी से इसलिए पहले मिसाल दिया आपको, आप खाने के बारे में पूछ सकते हो क्यों नमकीन है, आपको जवाब मिला नमक की वजह से, लेकिन नमक के बारे में नहीं पूछ सकते आप क्यों नमकीन क्यों है वो। ये गोया किसी तरीके से जवाब ये है शेख साहब को कि आपका, मैं यूं लिख लें इसको कि आपका एतराज उस वक्त वारिद है जब मान लें कि वजूद का वजूद जाती ना हो, जब उसका अपना ना हो तो फिर तुम्हारा आपका इतराज वारिद है कि वजूद का वजूद है, वजूद का वजूद है, मतलब इस तरीके से। लेकिन चूंकि वजूद बिज़ात मौजूद है, यानी बिज़ात से मुराद आपको समझ आना नहीं चाहिए, यानी उसका अपना है, क्योंकि वजूद बिज़ात मौजूद है लिहाजा तसलसल वाला इश्काल लाजिम नहीं आता। अब अगर दो तीन मिनट का एक मतलब और बस फिर आपकी जहमत तमाम। वो क्या है, वो ये बिल्कुल आखिरी एक नजरिया नीचे मैं चाह रहा था ना बयान करूं, लेकिन बहरहाल चूंकि आसान है मतलब जिक्र हो चुके हैं, फकत तज़क्कुर दे देता हूं उसके, क्योंकि मतलब मौजूद है किताब में। एक बंदा आया, उसने आकर क्या कहा, उसने कहा मैं खुदा के मौरिद में असालतुल वजूदी हूं। असालतुल मौवी पे एक इश्काल यही आता है जो मैंने जिक्र नहीं किया, किताब में चूंकि नहीं था, कि अगर आप असालत मौवी के फाइल होंगे तो फिर खुदा की माहियत माननी पड़ेगी आपको, और खुदा की माहियत मानने से खुदा का महदूद होना लाजिम आता है। टेबल अगर आप असालत माहूबी बन जाएं तो इश्काल ये लाजिम आएगा कि इसका मतलब इस जहान सारी में खुदा भी है, खुदा की बस माहियत होनी चाहिए, खुदा अगर माहियत रखेगा तो वो क्या हो जाएगा, महदूद हो जाएगा। तो आपको ये नहीं, वो ये बुजुर्गवार क्या कहते हैं, मैं खुदा के मौरिद में असालतुल वजूदी हूं, लेकिन मुमकिनात में यानी मासिवल्ला असालत मौजूदी हूं। اس میں مسائل معاوی ہوں. اب اسارت المعاوی تو ہم نے اتنے اعتراض آپ کے اوپر وارد کر دیے ہیں، تو ان اعتراضوں کا جواب کیا دو؟ کہتا ہے میں اسارت المعاوی کا وہ معنی نہیں کرتا، میں معنی کیا کرتا ہوں، میں معنی یہ کروں گا کہ یہ ممکنات یعنی ماہیت جب انتساب پیدا کر لے خدا کے ساتھ، مثلا آپ کہتے ہو الانسان موجود، یہ کہتا ہے نا، ہم اب ظاہری معنی کیا کرتے ہیں اس کا، یعنی من لہ الوجود، یعنی انسان چونکہ وجود رکھتا ہے پس موجود ہے، یہی ظاہری معنی کرتے ہیں اس کا. یہ بزرگوار کہتے ہیں نا اس کا معنی یہ نہیں ہے، الانسان موجود ان کا معنی من لہ الوجود نہیں ہے، تاکہ آپ اشغال کرو میرے اوپر آگے کہ چونکہ منشا اثر کیا ہے، وجود بن رہا ہے پس منشا اثر ہونے کی وجہ سے اخیل یہ ہے نا. میں کہتا ہوں الانسان موجود ان کا معنی کیا ہے، الانسان منتصب اللہ، یا الا اللہ نہ لکھیں الا الوجود لکھنے مثلا. انتساب چونکہ میں نے پیدا کر لیا ہے خدا کے ساتھ، یہ انتساب کیا ہے، سبب بن رہا ہے کہ میں میرے اوپر آثار مترتب ہوں، آگ جلانے لگ جائے، اب وجود بیچ میں دخالت نہیں رکھتا، کیونکہ میں نے کیا کہا ہے الانسان موجود، یعنی نہ یہ کہ من لہ الوجود، یعنی الانسان موجود یعنی میں چونکہ منتصب ہوں خدا کی طرف، اس انتصاب نے یہ معجزہ کیا ہے کہ میرے اوپر تمام آثار مترتب ہونے لگے. مثلا مثال دیتے ہیں اس کو،
وجود کا انکار کرنا
نہیں، وجود انکار نہیں، مثلا دیکھیں موجود کا معنی یہ نہیں کر رہے، مثلا آپ دودھ بیچنے والے کو کیا کہتے ہیں عربی میں، لابن. اب لابن کا اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ مانا کرو، تو آپ یہ تو نہیں کہو گے وہ کہ جس کے پاس دودھ ہے، آپ کہتے دودھ والا، کیا دودھ والا، یعنی وہ کہ جو، یا مثلا تامر، تامر بیچنے والا، یعنی کہتے ہیں یہاں پر کیا ہے اس قسم کے سیوں کے اندر، جب ایک چیز بندہ بیچنے لگ جائے اور اس کا نام پڑ جاتا ہے، مثلا تعمیر پڑ جاتا ہے، لابن پڑ جاتا ہے، اس قسم نام پڑ جاتا ہے، تو یہاں پر کیا معنی کیا جاتا ہے لغت کے اندر، یعنی اے منتصب اللبن، منتصب ان التمر، یعنی انتصاب چونکہ پایا جاتا ہے، چونکہ یہ بیچتا ہے اور انتصاب رکھتا ہے، تو لہذا لابن ہے، تعمیر ہے. یہ والے بزرگوار کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ موجود بھی تقریباً لابن اور تابن تعمیر کی طرح ہے، جس طرح آپ لابن میں جا کر مانا کرتے ہو منتصب اللبن، الانسان موجود یعنی الانسان منتصب وجود، چونکہ خدا ہے منتصب الوجود یعنی اللہ، چونکہ انتصاب پیدا ہو گیا ہے پس منشاء اثر ہوں. اب یہاں وجود کہاں سے نہیں آیا، آپ کا اشکالات میرے اوپر وارد نہیں ہوتے، اشکال اس کے اوپر کیا اشکال یہ، سنتے رہیں اس کو تاکہ لکھیں ممکن ہے دلیل باز نہ ہو، اب امتحان میں آ گیا تو تھوڑا یہ ذہن میں ڈال لیجئے گا کہ جو کچھ ذکر کر رہا ہوں، چونکہ مطلب سارے ذکر ہو گئے ہیں تو ہونا چاہیے ذہن میں. نقد اس کے اوپر کیا نقد یہ ہے، بابا ہم آپ سے پوچھتے ہیں انتصاب جب اس نے خدا کی طرف پیدا کیا، اس کی ماہیت میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ تبدیلی نہیں آئی ہے تو انقلاب ذات ہے. کیوں؟ کیونکہ انتصاب سے پہلے اس کے اوپر آثار تھے نہیں تھے، اب انتصاب کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اس کی ماہیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، تو پھر اس کے اوپر بھی اثر جو ہے وہ جاری نہیں ہونا چاہیے. آگ انتصاب سے پہلے نہیں جلا رہی تھی، جب اس نے انتصاب پیدا کیا، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اب اس کی ذات میں کوئی تبدیلی آئی ہے، کوئی اضافہ ہوا ہے اس کے اندر، یعنی خدا کی طرف نسبت دی ہے، خدا نے کچھ دیا ہے اس کو کہ وہ جلانے لگ گئی ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں دیا. ہم آپ سے سوال یہ کریں گے جب خدا نے دیا کچھ نہیں ہے اسے، تو پھر جلانے کیسے لگ گئی وہ؟ انقلاب ذات لازم آ جائے گا، یعنی ایک ذات جو نہیں جلا رہی تھی جلانے لگ گئی ہے، انقلاب ذات ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ اضافہ کیا ہے خدا نے تب وہ جلانے لگی ہے، تو ہم آپ سے پوچھیں گے وہ اضافہ خدا نے کیا کیا ہے؟ ماں یہ تو نہیں کر سکتا، وجود کرے گا تو جو چیز اضافہ ہوئی ہے اور پھر وہ منشا اثر بنی ہے، پھر مطلب کیا ہے، اصل وہ ہے یہ نہیں ہے. یہ تقریباً اسارت الوجود کی بات تھی ساری، جو تقریباً 2 گھنٹے لے لیا اس نے آج کیا تھا، کہ مشکل ترین بات تھی اور نہیں معلوم اب ये है कि इम्तहान की हद तक इतना है, उम्मीद है कि अगर आप थोड़ा मुताला और मुबासा अगर थोड़ा सा कर लें तो इम्तहान में अगर कोई सवाल आ भी गया तो आसानी से जवाब दे लेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
कितनी क्लासेस की जरूरत होगी
इसकी?
इम्तहान के लिए?